مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
مدینے میں میں پھر روتا ہوا تیرے در پر، مدینے میں میں پھر روتا ہوا تیرے در پر، مدینے میں پہنچوں کو اے جانا بے غریب چا، کسی نہ چا گرا دے، کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے کو شوق تڑپا کر مدینے میں۔ میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا شبر فاطمہ حیدر، مدینے میں شبر فاطمہ حیدر، مدینے میں میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے
میں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب۔ آئیے دیکھتے ہیں تاثرات۔
دس دن کے اعتکاف کے لیے
میں زندگی میں پہلی دفعہ فیضان الدین آیا ہوں، دعوت اسلامی کے تحت پہلا میرا اعتکاف ہے یہاں پہ۔
لائف میں پہلی ہی بار اعتکاف کیا
جی۔ میں جزیرہ بیٹ سے آیا ہوں اور اپنے ساتھ 32 اسلامی بھائی اعتکاف میں لے آیا ہوں۔
یہاں پر یہ میرا پہلا اعتکاف ہے۔
میں ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں۔
میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہماری اتنی عمر گزر گئی ہے اور جب بھی ہم یہاں پر آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے یہ چیز ابھی اب سیکھی ہے۔
میں تو کہتا ہوں جو بھی سلام کرنا بھی یہاں سیکھا ہے۔
کافی بیان سنے، اتنے مطلب اپنے اوپر نظامت ہو رہی ہے کہ مطلب بہت پیچھے رہ گئے۔ اگر اس وقت سے ماحول میں ہوتے تو بس آج بہت برکتیں ہوتی ہیں.
میں نے یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ آپ میری نماز کوئی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. پہلے نماز میری سستی تھی, جو پہلے نمازیں سستی ہوئی جماعت قضا ہوئی ہیں, نماز نکلی ہیں, تو میں اس کی توبہ کرتا ہوں شدید دل سے. اور میں شدید دل نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں آئندہ کوئی بھی نماز میری قضا نہیں ہوگی, میں پانچوں کی نماز انشاءاللہ با جماعت ادا کروں گا انشاءاللہ.
مدی مذاکرے میں بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کی معلومات انسان کو نہیں ہوتی. مدی مذاکرے میں بیٹھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ نئی بات بندے کو ملتی رہتی ہے.
امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں تو اس میں کافی ذہن بن گیا ہے. جو پہلی بار اعتکاف کرنے آئے میرے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ اب یہ نیت ہے کہ انشاءاللہ ہر سال اعتکاف فیضان مدینہ میں کریں گے.
یہ سمجھ لیں کہ فیض ہی فیض جاری ہے دعوت اسلامی کا. ایمان کے ساتھ ساتھ ہماری جان کی, ہمارے مال کی, ہمارے تحفظ کی جو حفاظت کرتا ہو, جو مشورہ دیتا ہو, ایسا پیر کہاں ملتا ہے؟ تربیت کرتا ہو, ایسا پیر کہاں ملتا ہے؟
امیر اہل سنت کی برکتوں سے اور امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے سے ہمیں یہ ذہن ملا. پاکستان کے ٹریفک قوانین کے ساتھ انشاءاللہ چلیں گے اور کوشش کریں گے اپنی حفاظت خود کریں.
اب انشاءاللہ جب بھی بائک چلائیں گے انشاءاللہ ہیلمٹ پہن کے چلائیں گے. پاکستان کے ٹریفک جو قوانین ہیں انشاءاللہ اس کی جو ہے پاسداری کریں گے انشاءاللہ.
امیر اہل سنت نے ایک دین طریقے سے سمجھایا کہ اب یعنی کہ انسان اپنی سیفٹی کرے, ہیلمٹ پہنے, سیٹ بیلٹ بولائے, تو یہ سمجھ لو کہ بھائی انہوں نے بولا کہ اپنی جان سے بھی پیار کرو.
میں اعتکاف کے لیے نہیں آیا ہوں, میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آیا تھا, ضروریات کی چیزیں دینے کے لیے آیا تھا. مدنی مذاکرہ میں جو میں نے باتیں سنی اس سے مجھے بہت ہی اچھا لگا, انسپائر ہوا. وہ اس لیے کہ اس میں امیر اہل سنت نے سوشل سروس دیا. سوشل کیا کیا یعنی کہ سروسز ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہمیں ہر جگہ پہ نہیں بتایا جاتا, لیکن جب یہاں پر میں آیا تو میں نے دیکھا اور بہت ہی زیادہ انسپائر ہوا کہ امیر اہل سنت نے اس بات کو زور دیا اور یہ امپورٹنس مجھے نظر آئی کہ ان کی نظر میں ہماری کیا اہمیت ہے, ایک نارمل یعنی کہ جو عام لوگ ہیں ان کی کیا اہمیت ہے. تو ان سے مجھے بہت اچھا لگا اور پھر میں نے میری خود کی یہ یعنی کہ ذہنیت تھی اور میں خود باقاعدگی سے ہیلمٹ کا استعمال کیا کرتا تھا, اور امیر اہل سنت کے الفاظ سے جب میں نے سنا تو مجھے اس کے بارے میں اور زیادہ اچھا لگا.
آج کے مدنی مذاکرے میں ماشاءاللہ بابا نے جو ٹریفک قوانین کے بارے میں بتایا اس پہ بہت انشاءاللہ عمل کروں گا اور ہیلمٹ بھی پہنوں گا.
مدنی مذاکرے میں جو ٹریفک کے حوالے سے بات کی, بائک کے جو ہیلمٹ کے حوالے سے, ہیلمٹ ہو تو مطلب کوالٹی بھی اس میں اچھی ہو, ایسا نہیں کہ ٹوٹا پھوٹا ہو تو اس میں بھی مطلب نقصان مل سکتا ہے. نگران شورا نے بھی اچھی بات کی کہ ہیلمٹ باندھتے ہیں لیکن اس کی رسی کھلی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں بھی نقصان, ہیلمٹ دور پڑا ہوتا ہے اور بندہ دور پڑا, ایسے نہیں ہو. نگران شورا نے بھی بہت اچھی بات کی.
احتیاطیں بتائی بائک چلانے کے حوالے سے کہ ہم اکثر بائکیں چلاتے لیکن ہیلمٹ پہنتے نہیں ہیں. ایکسیڈنٹ ہوا تھا ہمارے سامنے ہی, پھر زیادہ نقصان ہوا تھا. ایک دو دفعہ ہم نے دیکھا بھی ہے ہمارے دوستوں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اس کا دماغ کا مسئلہ ہو گیا تھا, پھر کافی ٹائم وہ کوما میں رہا تھا, پھر اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی.
کئی دفعہ میں نے خود دیکھا یعنی کہ لاشیں دیکھی ہیں ایسے گری ہوئی, ویلنگ کرتے ہوئے ہمارے سامنے سے گزرے ہیں, گر گئے. ہمارا ذہن یہی بنا کہ ہیلمٹ بھی پہنیں گے اور طریقے سے, ویسے بھی ہم تو طریقے سے چلاتے تھے, اور آئندہ اور احتیاط کریں گے, ہیلمٹ کی پابندی کریں گے.
آج امیر علیہ سنت نے جو سب سے پیاری تربیت کی موٹر سائیکل کے حوالے سے کہ ہمیں موٹر سائیکل کے اوپر جب بیٹھنا چاہیے, جب سواری کرنی چاہیے, تو اس کی تدابیر, اس کی احتیاطیں جو ہیں وہ پوری کرنی چاہیے. بالخصوص ہمیں ہیلمٹ کے حوالے سے سوچنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمارا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمارا سر ہی جو ہے زمین پہ جاتا ہے, تو اس لیے ہمیں ہیلمٹ اچھے سے اچھا لینا چاہیے.
بالکل ہمیں ہیلمٹ پہننا چاہیے, رولس ریگولیشن فالو کرنے چاہیے, ٹریفک قوانین کے اوپر بالکل فالو کرنے چاہیے ان کو. مطلب
نگرانی شورا نے یہ مدنی پھول کیا ہے کہ جو ہیلمٹ لگاتے ہیں, جو بد احتیاطی کرتے ہیں اسٹیپ نہ باندھنے پہ, تو انشاءاللہ وہ اسٹیپ بھی میں لازمی باندھوں.
نگرانی شورا نے اچھا بیان اس موضوع پہ کیا کہ لوگوں کے حقوق العباد تلخ نہ ہو, ظلم نہ کریں کسی کے اوپر, مظلوم بن کے رہے ہمیشہ. ذہن بنایا کہ میں اب کسی کے بھی حقوق العباد تلخ نہیں کروں گا, میں نے جس کے بھی کیے ان سے میں معافی مانگتا ہوں.
اس کے بعد تو یہ دل چاہ رہا ہے کہ آنکھیں جھکا کر چلنا ہے, اور اگر کسی سے ٹکرا جائیں تو نگرانی شورا نے فرمایا کہ مجھے معاف کر دیجیے.
مجھ سے اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے جو ہے نا ان سے اس چیز کی مطلب معافی چاہتا ہوں.
سب سے پہلے تو میں معافی مانگتا ہوں اپنے ماں باپ سے. ماں باپ میرے کو بہت سمجھاتے تھے, میں ان کو نہیں سمجھ پاتا تھا, اور میں جن کا میں نے دل دکھایا نا, میں ان سے آج ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. امی ابو مجھے معاف کرتے, میں آج کے بعد کبھی کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا, اور خاص طور میں اپنے والد صاحب کا دل نہیں دکھاؤں گا جن کو میں ہر ٹائم غصے کی نظروں سے دیکھتا تھا.
زندگی میں پہلی دفعہ ہے میرا اعتکاف, میں خود اس لائف میں کبھی بہت کم آیا ہوں, میں خود ایم بی بی ایس کر رہا ہوں. مطلب دنیاوی تعلیم ہم نے حاصل کی لیکن دینی تعلیم اتنی حاصل نہیں کی, لیکن جب یہاں پہ ماحول دیکھا اب میں امیر اہل سنت سے طالب بننے کا مطلب دل میں نیت کی ہے. میں نے
کل جو میں نے تاثرات دیے تھے اس پہ ایک جملہ کہا تھا, وہ یہ کہا تھا کہ آج کل کے مولوی ملا نہیں سکھا رہے, تو میں امیر سنت کی توجہ دلانے پہ اس جملے سے رجوع کرتا ہوں کیونکہ اس میں غلطی ہماری ہے، ہم سیکھتے نہیں ہیں اور الزام دوسروں پہ لگا دیتے ہیں. ہم نے اگر ہم مسجد کے امام صاحب کے پاس جا کر یہ بتاتے ہیں تو مسجد کے امام صاحب منع نہیں کریں گے. اگر مبلغ دعوت اسلامی کے پاس ہم جائیں کہ حضرت ہمیں مسائل بتاتے ہیں، وہ انشاءاللہ منع نہیں کریں گے، وہ بھی سمجھائیں گے، لیکن ہم اپنی بات دوسروں پہ رکھ دیتے ہیں. میں گلا کروں کہ مجھے کسی نے سکھایا نہیں پر سیکھا، لیکن وہ جستجو نہیں تھی جو یہاں آ کر ہوئی. پر یہاں میں نے کسی سے مطلب امیر علیہ سنت نے تو ہمیں گلا کا موقع ہی نہیں دیا، ہمیں تو انہوں نے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا کہ بندہ بولے یار میں فیضان مدینہ اعتکاف کرنے کا پر کچھ سیکھا نہیں، پر امیر علیہ سنت نے ہمیں پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تو اب ہمیں کوئی گلا بھی نہیں کر سکتا.
کچھ سیکھنے کے لیے تکلیفیں ضرور ہوتی ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوئی. بہرحال لین میں بھی لگنا پڑتا ہے، کارڈ بنوانا پڑتا ہے، وہ ہمارے لیے ٹائم ٹیبل جو دیا ہوا ہے اسی پہ سوتے ہیں، جس کام کے لیے آئے اس میں بیٹھتے ہیں. ہم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں. اتنی عمر ہو گئی ہے میرے ماشاءاللہ 6 بچے، مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. یہ 2 دن کے اندر اللہ کا شکر ہے میں اتنا کچھ سیکھ گیا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ زندگی یہی ہے. امیر اہل سنت کی باتیں سن کر، ان کے طریقے ہم نے دیکھے، نماز پڑھنے کا طریقہ انہوں نے بتایا، سب چیز بتائی. مسواک کے بارے میں بولا ہے، شکر ہے اللہ کا مسواک بھی لے کر آئے ہیں کہ مسواک بھی کریں گے اور انشاءاللہ پابندی سے کریں گے. جیسے 5 ٹائم وضو کریں گے، مسواک کریں گے، دوستوں کو بھی بولیں گے. اس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے تھے لیکن آج پتا چلا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. آپ اپنے دانت بھی صاف کر رہے ہو، اپنی بیماری بھی دور کر رہے ہو، سنت بھی ادا کر رہے ہو. ٹوتھ پیسٹ لیتے ہیں، کچھ لیتے ہیں، یقین مانے میری یہ داڑھیں ختم ہوئی ہیں. درد تھا، میں نے مسواک یہ انہوں نے بتایا مسواک شروع کیا، میرا درد نہیں ہے. جب بھی نماز پڑھتے تھے کسی کو دیکھ کے پڑھتے تھے. اور اب جو ہے 2 دن میں یہ ہوا ہے، ابھی ماشاءاللہ 8 دن اور ہے. آج جو یہ سوچ رہا ہوں کہ آگے رمضان میں پورا مہینہ میں یہاں گزاروں.
سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. اس کے مظاہر، اس کے نظارے کوئی دعوت اسلامی کے اس مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ کر دیکھے، اسے پتا چلے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یار کوئی فائدہ نہیں ہے سمجھانے کا، یہ غلط فہمی میں ہے. کس نے کہہ دیا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے سمجھانے کا؟ بس کوئی سمجھانے والا ہونا چاہیے ان کو. جی بابا
ماشاء اللہ، واقعی یہ سامنے ہی ان کے تاثرات، یہ تو پتہ نہیں ہزاروں کی نمائندگی کر رہے ہوں گے. ہر معتکف کو تو موقع ملتا نہیں ہے بولنے کا، نہ ہر ایک کو بولنا انہیں جرت ہو کہ بول سکے. تو اسے کتنوں کے بیچاروں کے جذبات ہوں گے جن کی یہ عکاسی کر رہے ہوں گے. تو ماشاءاللہ اعتکاف میں بڑا ذہن بنتا ہے، اپنی آخرت کی سوچ بنتی ہے کہ دنیا میں آئے تو ہم آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، لنکہ دنیا میں ہمیشہ ہم نے کوئی رہنا ہے. اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری نصیب کرے. کہ حدیث پاک میں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں جو بوئیں گے وہ ہم آخرت میں کاٹیں گے. اگر ہم نے معاذ اللہ یا گناہ بوئے، برائیاں بوئیں، ماں باپ کی نافرمانیاں بوئیں، مسلمانوں کی دل آزاریاں بوئیں، لوگوں کو ایزائیں دی، دادا گیری کی، گالیاں نکالی، آنکھیں دی، جھاڑا، یہ اگر سب کچھ بوئیں گے تو آخرت میں لہر جہنم کا عذاب اللہ نہ کرے ہوا تو کوئی برداشت نہیں کر سکے گا.
پاپا ایک طبقہ ہے کہتا ہے نماز پڑھوں گا اور بس یہ جو ہے نا، بس یہ ہے کہ میں سچے بولوں گا، اس طرح کی زندگی گزاروں گا، داڑھی نہیں رکھوں گا. دیکھو میں بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی گروپ میں جانا نہیں چاہتا، میں اپنے آپ کو مذہبی طبقے میں، وہ جس کو مذہبی گروپ میں بنانا نہیں چاہتا. میں ایک مسلمان ہوں، میں داڑھی رکھ کر اپنے آپ کو یہ اس طرح کے وہ اس طرح کے اس میں نہیں لے جانا چاہتا ہوں. تو آپ میرے کو داڑھی کا یا میں داڑھی نہیں، بھائی میں کیا غلطی کرتا ہوں بھائی؟ ٹھیک ہے داڑھی نہیں رکھی نا تو باقی تو ہے. اب جو طبقہ اس وجہ سے داڑھی نہیں رکھتا، داڑھی نہیں بڑھاتا اور شیو کرتا، ایون کہ مدینہ منورہ میں بھی ہونا تو بھی مطلب کہ ان کا شیو کرنے کا، داڑھی منڈانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے. مکہ مکرمہ میں ہوں، اب یہ آپ کو تو شاید آپ نے دیکھے بھی ہوں گے کہ جو حلق کرتے ہیں، عمرے سے فارغ ہوتے ہیں تو وہاں داڑھی بھی منڈا رہے ہوتے ہیں، حلق بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو نہ جانے ان کو ایسا کیا ہے کہ ہم داڑھی رکھیں گے تو ہم کسی دوسرے گروہ میں یا کوئی دوسرے گروپ میں چلے جائیں گے. ہم یہ نارمل مطلب جس سے یہ کہتے ہیں ہم نارمل مسلمان ہیں، ہم یہ داڑھی نہیں رکھتے، اس طرح ہم لوگ وہ ہو جائیں گے وغیرہ. میں زیادہ بولنا مطلب نہیں، زبان پر الفاظ آ رہے ہیں میرے. آپ کیا فرماتے ہیں؟
یہ بھی ایک گروپ ہے. اس طرح کی باتیں کرنے والوں کی بھی ایک کوالٹی ہوتی ہے, تو گویا یہ بھی ایک گروپ ہے جن کی یہ سوچ ہوتی ہے. داڑھی رکھنے سے اگر گروپ بنتا ہے تو یہ تو بہت اچھا گروپ ہے کہ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی رکھی, سارے صحابہ کرام نے داڑھی رکھی, اولیاء کرام داڑھی والے ہوتے ہیں, تو یہ گروپ تو یار کس کو ملے نا, بہت پیارا گروپ ہے اگر اس کو گروپ کا نام دیتے ہیں تو. ہم تو مصطفیٰ والے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تو داڑھی رکھنے سے کوئی مطلب, ہم تو مطلب جیسے کہ ہم تو علل اعلان بولتے ہیں کہ ہم تو سیاست میں بھی نہیں ہیں, موجودہ سیاست جو ہے اس سے بھی ہم تو مطلب دور ہیں, کسی سیاسی پارٹی سے ہمارا کوئی گٹھ جوڑ ہی نہیں ہے, تو ہماری مدنی پارٹی ہے, اور ہم مطلب یعنی کہ نماز مسجد بھرو تحریک چلائے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت سے بچھڑے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا رہے ہیں, یہ ہماری پارٹی ہے. اب یہ بھی پارٹی پسند نہیں ہے تو خدا جانے کون سی پارٹی آپ کو پسند ہے, جو گپے مارتی ہے جو پارٹی, مولاناؤں کا گالیاں نکالتی ہے جو پارٹی, علماء کی حیبتیں کرتی ہے, سب کو برا بھلا بولتی ہے, وہ پارٹی آپ کو چاہیے کیا؟ تو اللہ کے بندو, شیطان کی باتوں میں مت آئیں, یہ یقین مانے شیطان کا وسوسہ ہے. اللہ تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے داڑھی بڑھانے کا, کسی گروپ کی اور کسی کھاتے کی بات نہیں, تو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ. ہم نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ, ظاہر ہمیں حکم تو یہاں سے ملا نا کہ داڑھی مونچھیں پست کرو, داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو, اور یہودیوں جیسی شکل مت بناؤ, کہیں فرمایا آتش پرستوں جیسی صورت مت بناؤ. تو یہ تو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے, اب ان کا حکم ماننا بھی کوئی منفی گروپ ہے, کوئی مائنس گروپ ہے, کوئی غلط گروپ ہے, نعوذ باللہ. تو بھولے بھالے اسلامی بھائیوں, یہ آپ کا مطلب انہیں خیال درست نہیں ہے, یہ شیطان کے وسوسوں پر مبنی ہے. تو لا حول شریف پڑھ کر شیطان کو بکائیے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اپنے چہرے پر ضرور سجائیے, اور اب تک منڈاتے رہے ایک مٹھی سے گھٹاتے رہے تو اس کی توبہ بھی لازم ہے, توبہ بھی کرنی ہوگی, خالی داڑھی رکھنے سے پچھلا گناہ معاف نہیں ہو جائے گا, اس کی بھی توبہ کرنی ہوگی. یہ تو حکم شریعت ہے, یہ گروپنگ نہیں ہے. یہ
پاپا اس میں شاید یہ بھی ہوتا ہے کہ ذہن میں شاید یہ آتا ہو کہ ہم اگر مذہبی لائن اختیار کریں گے تو زندگی گزرے گی کیسے, جو موجودہ جو روٹین ہوتی ہے زندگی کی اس میں اتنا مطلب لطف, شیطانی لطف سے ہی وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں بہت مشکل نظر آتا ہے کہ اس لائن سے ہٹ کے جب ہم مذہبی لائن اختیار کریں گے تو ہماری زندگی شاید بہت اداس اور وہ بے رونق سے گزرے گی, اس میں کتنی حقیقت ہے؟
تو جو آخر وہ کروڑوں مسلمان مذہبی زندگی کو پسند کرتے ہیں, بے شمار کہیے لاکھوں ہوں تو بھی تعجب نہیں, کہ جو مذہبی زندگی گزار رہے ہیں کیا یہ اداس ہوتے ہیں؟ ان کے چہروں پر مسکراہٹ نہیں ہوتی, یہ ہنستے نہیں ہیں, یہ کھاتے نہیں ہیں, یہ سوتے نہیں ہیں, سبھی کچھ تو کر رہے ہوتے ہیں, بچوں سے پیار نہیں کرتے, تو بالکل یہ شیطانی وسوسے ہیں. بلکہ جتنا اطمینان اور سکون مذہبی زندگی میں نا, اتنا اس زندگی میں نہیں ہے. آپ آ کر تو دیکھو. اللہ تعالیٰ بس ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائیں بخشش دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج 1438 ہجری کے رمضان المبارک کی 24ویں شب ہے, عالمی مدنی مرکز میں کثیر عاشقان رمضان جمع ہیں, اشرۂ آزادی جہنم اپنی برکتیں لٹا رہا ہے, جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں, و متکفین اپنی مغفرت کروانے کے لیے جہنم سے آزادی پانے کے لیے ذہن بنائے ہوئے ہیں. ایک تعداد ہے جو ذہن سارے بنائی ہوئی ہے, میرا حسن زن ہے. اور عالمی مدنی مرکز میں مدنی مذاکرے کی ترکیب روزانہ ہی ہے, الحمدللہ روز دو مدنی مذاکرے ہمیں نصیب ہو رہے ہیں. اور آج او بی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ پاک حسنی کابینہ داؤد خیل ضلع میاں والی پنجاب اور پاک بستامی کابینہ بہاول پور پنجاب بھی شریک ہیں. اور مدنی چینل کی اسکرین پر نظر بھی آ رہے ہیں. خوش آمدید. جی آیا نو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب ابھی بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شہزاد محمود عطاری امریکہ کے شہر ڈیلس سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں سوال ہے, کیا تیمم کے لیے نیت ضروری ہے؟
تیمم میں نیت کرنا فرض ہے, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گھر میں بار بار بولنے کے باوجود گھر والے نماز کی پابندی نہ کرے تو انہیں کس طرح اس کا عادی بنایا جائے؟
اپنے کردار سے. صرف بعض اوقات اپنا کردار ہوتا ہے نا, اس کا ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے. خود بھی نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں, فجر میں سوئے پڑے ہیں, تو ایسے میں نماز کا بولتے نا تو اتنا اثر نہیں پڑے گا. ایک صورت یہ. دوسرا یہ کہ گھر میں اخلاقیات درست نہیں ہیں, وہ جھاڑ کے سمجھا رہے ہیں, تب بھی اثر پڑنے کی امید نہیں. اگر پیار محبت سے یا رو رو کر سمجھائیں, گھر میں درس جاری کریں اور نماز کے فضائل سنائیں, نہ پڑھنے کی وعیدیں پڑھ کے سنائیں, تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ اثر پڑے گا. آج نہیں تو کل نماز کا ذہن بنے گا انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
غلام عباس اتاری بھائی پوچھ رہے ہیں, پیارے باپا جان آپ کے جو بڑے بھائی تھے ان کی کوئی اولاد بھی تھی؟
جی ہاں, ان کے پانچ بیٹے ہیں, پانچوں بیٹے ہیں.
محمد سہیل اتاری بھائی پوچھ رہے ہیں, پیارے باپا جان اولاد کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں, دعائے بے حساب مغفرت کی مدنی التجا.
اولاد, یہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی, یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتن حاصل کیجئے. ہدیہ, یہاں ہدیہ سے مراد کوسٹ, قیمت. تو دینی کتابوں کے لیے احترامن ہدیہ بولتے ہیں. بے اولادی کے چار روحانی علاج اس میں لکھے ہوئے, تو اس میں ایک علاج عرض کرتا ہوں. پیج نمبر 22, زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی, پیج نمبر 22. ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے, انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. اسلامی بہن اور اسلامی بھائی دونوں پڑھ سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال:
کیا غیر روزہ دار کو دن میں کھانا پینا وغیرہ دینے پر گناہ پر مدد کرنا کہلائے گا؟
غیر روزہ دار کی قسمیں ہیں. اب ایک تو چھوٹا بچہ ہے وہ بھی غیر روزہ دار ہے, اس کو کھلانا ہوگا. اچھا مریض ہے, اب مریض دوا بھی دیں گے, اس کو ضرورت غذا بھی دی جائے گی. اچھا پھر حائضہ ہے, اس پر تو روزہ رکھنا ہی حرام ہے, تو وہ تو کھائے گی پیے گی, کوئی حرج نہیں اس میں کھانے پینے میں. اب ایسا کون سا ہے کہ جس کو مطلب اس سوال میں جب تک نہ ہو نا کہ فلاں کو کھلا سکتے ہیں کہ نہیں. جیسے ہوٹلیں کھلی رکھتے ہیں مسلمانوں کے محلے میں, ہمارے یہاں یہ بھی ہو رہا ہے, یہ صحیح نہیں ہے. ہوٹلیں بند رکھنی چاہیے, یہ طریقہ غلط ہے. اور کھانا بھی نہیں چاہیے, مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں بلا اجازت شرعی, روزہ نہ توڑیں. یہاں تک کہ اگر کسی کا روزہ کسی غلطی کی وجہ سے ٹوٹ گیا تو اس پر بھی واجب ہے, کمپلسری ہے کہ وہ روزے دار کی طرح رہے, نہ چھپ کر کھائے نہ سامنے کھائے نہ پیئے, روزہ دار کی طرح اپنا وقت گزارے, غروب آفتاب پر وہ بھی کھائے. حائضہ ہے,
روزے دار تھی اور درمیان میں یہ معاملہ پیش آ گیا تو اس کا روزہ تو جاتا رہا, لیکن اب اس کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ روزے دار کی طرح رہے, کھا سکتی ہے لیکن چھپ کر کھائے. وہ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ تھی حائضہ اور درمیان روزہ پاک ہو گئی, تو اب اس کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ غروب آفتاب تک روزے دار کی طرح رہے گی, اب کھائے گی پیے گی نہیں.
اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ محمد. کیا زکات کی رقم کسی غریب کی شادی کے لیے دے سکتے ہیں؟
اگر وہ زکات کا حقدار ہے تو شادی کی شرط کیے بغیر اس کو مالک بنایا جا سکتا ہے اس رقم کا, اب وہ جو چاہے کرے. زکات کا اس کو مالک بنانا ہے.
صحیح فرمایا آپ نے, زکات کا مالک ہی بنانا ہے. بالفرض کسی نے شرط لگائی بھی ہے تو یہ شرط فضول ہے, شرط باطل جائے گی اور زکات ادا ہو جائے گی. مرضی ہوگی اس کی کہ وہ جس چیز میں چاہے, جس جائز کام میں چاہے خرچ کرے.
آبجیکشن نہیں لے سکتے آپ کے, تم نے شادی کیوں نہیں کی, جھوٹ بول کے لیا. اب زکات کا حقدار تھا, مالک بن گیا, ارادہ ملتوی کر دیا اس نے, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. ہم کو حسن زن کا جام پینا چاہیے, مگر اسی صورت میں کہ یہ واقعی شرعن حقدار ہو زکات کا, شرائط جو ہے اس کے زکات لینے کے وہ اس پہ پورا اترتا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد.
کیا بڑی عمر کا بیٹا یا بیٹی اپنا فطرانہ خود دے سکتی ہے والدین کے ہوتے ہوئے؟
کیا حرج اس میں, بلکہ الگ رہتے ہیں تو اپنا ہی دینا ہوگا. اگر ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں اور انڈرسٹوڈ ہے کہ ماں باپ دیتے ہیں گھروں کا, تو اس میں تو ہو جائے گا, ورنہ یہ کہ ماں باپ نہیں دیں گے تو دینا پڑے گا. اگر ان پر واجب ہے تو ماں باپ, یعنی ماں تو اس میں شامل نہیں ہے, باپ یا سرپرست ہے نا, سرپرست میں ماں کا نمبر تو بہت بعد میں آتا ہے. تو اب مثلا باپ ہے, اگر باپ پر اپنا فطرہ واجب ہے, شرائط پائے جا رہے ہیں, اب اس کو اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے اس پر فطرہ واجب ہے, بالغ کی طرف سے تو باپ پر فطرہ واجب ہے بھی نہیں. دینا چاہے تو دے سکتا ہے, بیٹا باپ کا دے سکتا ہے, باپ بیٹے کا دے سکتا ہے, اس طرح ماں بھی دے سکتی ہے, بہن بھی دے سکتی ہے.
جو سرپرست ہے اس میں باپ اور دادا تو ہیں کہ باپ اور دادا پر اپنے بچوں کا جو ہے وہ, یعنی باپ نہ ہو تو دادا پر پوتوں کا یہ ہوتا ہے صدقہ فطر لازم, لیکن ولی جو ہے اس پر اپنی جو زیر سرپرستی ہیں اس کے, اس کا صدقہ فطر واجب نہیں. خود نابالغ اگر صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے مال میں سے ولی ادا کرے گا.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب
صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک مدنی منی کا ہمیں ویڈیو آئی مدنی چینل پر دعوت اسلامی سے وابستہ ایک مدنی ماحول کی, یہ سو رہی ہیں ان کے ہم ویڈیو چلا رہے ہیں. میرے سننے سے یہ اس طرح
بہت بڑے,
یہ مطلب سوتے ہوئے یعنی اس طرح جو ذکر کی یہ کیفیت ہے, اس مطلب ہم اس کے بارے میں کیا ذہن رکھے اور کیا چیز ہوئے یہ مطلب؟
گڈ سائن, بہت اچھی نشانی ہے اور یہ مدنی ماحول کی برکت ہے, ورنہ وہ بکتے ہیں لوگ, کیا کیا بکتے ہیں, نزا کے وقت گانے بولتے ہوئے مرتے وقت بھی گانے بول رہے ہوتے ہیں بس, یہ مدنی ماحول کی برکت ہے الحمدللہ. تو گھر میں یہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہوں گے, تو یہ کر رہی تھی یا اللہ مدینہ مدینہ, تو مدینہ مدینہ تو ہماری دنیا بھر میں پہچان ہے, اور عام لوگ جو مدنی ماحول میں نہیں ہوتے نا وہ بھی بعض اوقات بولتے مدنی بھائی, جیسے ہم بولتے نسائی بھائی تو یہ بولیں گے مدنی بھائی. تو اس طرح الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کی پہچان ہے مدینہ, یہ بھی ہمارا مقدر.
مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا, مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا, کہ رہتے
میں محمد غوث سوئٹزرلینڈ جنیوا سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال نماز وتر کے بارے میں ہے, اگر نماز وتر میں ہم دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں اور سیدھا رکوع میں چلے جائیں تو کیا حکم ہوگا؟ اپنا جواب عنایت فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے تو واپس نہ لوٹئے بلکہ سجدہ سہو کر لیجئے. آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب
محمد. محمد صہیب عطاری 30 دن کے لیے مدنی اعتکاف فیضان مدینہ جی 11 مرکز. میرا بابا جانی سے سوال ہے کہ ظالم کے ظلم سے بچنے کا کوئی وظیفہ بتا دے.
لا الہ الا اللہ 65 بار 65 ٹائم لکھ کر اپنے پاس رکھنے والا انشاءاللہ عز و جل ظالموں کے ظلم سے محفوظ رہے گا. تو لکھ کر یہ تعویذ بنا لیں, اس کا گلے میں پہن لیں, بازو میں باندھ لیں, یا ویسے ہی اپنے پاس کوٹنگ کر کے چاہے تو یہ طے کر کے سنبھال کے رکھیں, انشاءاللہ ظالموں کے ظلم سے بچیں گے. لیکن وہی کہ منہ جہاں جہاں ہوتے ہیں نا کھلے رکھیں, لا الہ الا اللہ اس میں ہا کا منہ کھلا رکھنا ہوگا, آخر میں اللہ کا منہ بھی کھلا رکھیں گے. جہاں جہاں وہ دائرے والے حروف ہوتے ہیں نا ان کے دائرے کھلے رکھنا ہے, یعنی جس کاغذ پہ لکھا تھا اس کاغذ کی جو زمین ہے وہ اس پہ نظر آ رہی ہو, اس طرح لکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام شاہد علی ہے اور میں اس وقت کمپالا یوگنڈا سے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنتی اتقال میں اتقال کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میرا امیر السنہ کی بارگاہ میں سوال ہے، کیا مسواک کا لعاب نگلنا مفید ہے؟
یہ مسواک کا لعاب، یعنی مسواک کی تو اس میں جو تھوک بنے گا اس کے پیٹ میں ڈالنے کا، نگلنا یعنی اس کو پی جانے کا، یہ سوال کیا ہے انہوں نے. حکیم ترمذی علیہ رحمت اللہ القوی نے فرمایا، مسواک کرتے وقت شروع میں بننے والا لعاب یعنی تھوک نگل یعنی پیٹ میں اتار لو، کیونکہ یہ جزام و برس یعنی کوڑ جو کہ فساد خون، خون کی خرابی کا ایک مرض ہے، اور موت کے سوا تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے. مسواک شریف کے فضائل نامی رسالہ جو مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے اس کے پیج نمبر 13 پر یہ لکھا ہے، رد المختار جلد اول پیج نمبر 251 کا حوالہ دیا گیا ہے.
روزے کی حالت میں کیا کریں؟
یہ بتائیں گے روزے کی حالت میں کیا کرنا چاہیے. بھائی روزے کی حالت میں نکلیں گے تو پھر کون کون سی بیماریاں دور ہوں گی؟
کون جواب دے گا؟ ہاتھ تو اٹھا رہے،
کوئی کوئی ہاتھ اٹھا رہے،
یاد ہو کافی سارے.
نقصان کیا ہوگا؟
نقصان کیا
روزے کی حالت میں نکلنا کیسا؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باپا.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میلاد رضا تاری بٹھائی کابینہ شدابپور، روزہ ٹوٹ جائے گا بابا.
یہ کس نے کہہ دیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یہ کیسے؟ اس میں کچھ آپ بھولے تو نہیں ہیں؟ دیکھ لیں. ہاں بھولے ہیں بالکل،
نہیں جائے گا.
نہیں بیٹے بھولے آپ، مسئلہ پورا نہیں بتایا آپ نے. نہیں یوں تو چلے مطلب، لیکن میں آپ کو کنفیوز ایسا بھی نہیں کر رہا، مسئلے میں ہے کچھ ابھی گنجائش،
یہ کچھ اور تفصیل سے بتائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا یہ روزہ مکروہ ہو جائے گا.
کیا شان ہے آپ کی یار، ان کو تو سنبھال لو مدنی تجارت کا والوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اگر اس کا ذائقہ محسوس ہوگا تو الگ میں روزہ ٹوٹ جائے گا.
میرا خیال ہے میں ہی بتا دیتا ہوں یار، میں بتا دیتا ہوں، نہیں آپ کسی کو نہیں پوچھنا ہے. پہلے کا جواب بہرحال کافی درست تھا، درست کہنے میں حرج بھی نہیں ہے اس کو. روزے میں یہ لعاب نگلنے سے یعنی پیٹ میں ڈال لینے سے، پی جانے سے روزہ اس صورت میں ٹوٹے گا جبکہ روزے دار ہونا یاد ہو. اگر روزہ دار ہونا یاد نہیں ہے اور پی گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. مکرو کی تو یہاں گنجائش نہیں ہے، آر یا پار ہے، یا ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا. یہ ہے جب لعاب پی جائے گا، پانی کا گلاس پی جائے گا اور بولے مجھے حلق میں محسوس نہیں ہوا ذائقہ، تو اپنے بولے میں تمہارا حلق سن ہوگا، اسے علاج کروا لو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بھائی جس نے پہلے جواب دیا نا اس کو تحفہ تو دینا چاہیے، چاند رات کے مدنی قافلے کا.
انشاءاللہ بابا عید کے بعد 12 ماہ کروں گا انشاءاللہ، زندگی رہی تو انشاءاللہ 12 ماہ کے لیے تیار ہوں میں بابا.
تاریخ تو دے دو
انشاءاللہ بابا، عید کے بعد انشاءاللہ اسی فیضان مدینہ میں.
عید کے بعد کو تو بھی نے کہا آپ نے تو وہ
شوال میں انشاءاللہ،
شوال المکرمہ 12 ماہ کے لیے
انشاءاللہ بابا.
اچھا ماشاءاللہ،
دعائیں مغفرت بابا ماموں جان کے لیے بھی.
شہداد پور سے ہیں
جی. آپ نے میلاد رضا نام رکھا تھا میرا 2 سال پہلے.
اللہ اللہ اللہ، اچھا ماشاءاللہ.
ماموں کینسر، ان کے لیے دعا کرنا بڑے ماموں کو.
اللہ شفا دے، ان کو پتا ہے کہ ان کو یہ بیماری ہے.
جی جی
اچھا اللہ بیچارے پر رحم فرمائے، اللہ شفا عطا فرمائے پیارے حبیب رسول اللہ.
ہماری اسلام میں
شہداد پور تو کئی بار آیا ہوں میں.
جی بابا شروع بھی آئے تھے شہداد پور لوہار گٹی جامع مسجد.
آپ تو چھوٹے ہوں گے اس وقت، ظاہر مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا وہاں. میں
بابا آپ بھی آئے تھے ابھی بینک روڈ بین.
اچھا ماشاء اللہ، واہ بھائی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. فیضان مسوا جاری رہے گا، فیضان مسوا جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا. سرکار کی عطا ہے مسوا سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری، اللہ کی رضا ہے مسواک پیاری پیاری. فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا. مسواک کی نمازیں ستر گنا مسواک کی نمازیں ستر گناہ افضل. کتنی کرم فضا ہے مسواک پیاری پیاری، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا. یا رب کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت، یا رب کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت. جا بخش دل خوشا ہے مسواک پیاری پیاری، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا.
فیضان مسواک.
ایک مشورہ دوں، مسواک تو زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے، یہ پیلو کی مسواک افضل ہے دوسری مسواکوں سے. پہلے تو 10 روپیہ کا دیا تھا، اب بھی 10 روپے کی ملتی ہے. تو نہ یہ مطلب، ہاں 12 12 مسواک آپ خرید لو بارہویں شریف نسبت سے. اور جن کے پاس مسواک نہ ہو، جس موتقف کے پاس، اس کو دے دو تحفے میں. اس بہانے یہ مدنی ماحول ہے، تو مسواک کریں گے بھی، سیکھ بھی لیں گے، اور جس کے پاس ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن جس کے پاس نہیں ہے اس کو سمجھا کر انفرادی کوشش کر کے ان کو دیں آپ. یہ مسواک انشاءاللہ یہ سنت عام ہوگی. اور یہ میاں والی اور جناب والا داؤد خیل ضلع میاں والی بہاول پور پاک بستامی کابینہ، یہاں بھی مسواکیں تو ملتی ہوں گی، تو یہ بھی مسواکیں خریدیں. اور یہ کوئی دوسرے جرمنی اور کہاں کہاں والے آ رہے ہیں، تو ان کو بھی مسواک. تو اچھا بہاول پور میں ایک بھی مسواک نہیں ہے، یہ جتنے بیٹھے ہیں ابھی تک دیکھنے میں تو ایک بھی نہیں آ رہی. ان میں 2 مسواکیں نظر تو آ رہی ہیں میاں والی والوں میں، 3. تو یہ مطلب کیا یار، مسواک نہیں ہے بہاول پور میں، نہیں ملتی تو بہاول مدینہ سے منگوا لو یار.
بہاول پور والے بھی دکھا رہے ہیں مسواک، اس کو کلوز شاٹ کریں. اچھا جو وہاں بیٹھے ہیں اور یہ فل سکرین پر دکھائیں بہاول پور کو.
دو ہیں، چلو پورے بہاول پور میں 2 ہیں، ہوں گی تو زیادہ 3
ہو گئے،
اور بھی ملتی ہوں گی بہاول پور میں. اب نیت کر لیں گے اب خریدنا ہے، آقا کی یہ سنت بھی نافذ کرنی ہے انشاءاللہ. کون کون مسواک خریدے گا؟ بہاول پور والوں کون کون مسواک لے گا؟ انشاءاللہ سب نے لینی ہے، آقا کی یہ سنت بس اب قبر میں ساتھ جائے گی انشاءاللہ.
مسواک کے تعلق سے ایک سوال بھی،
میاں والی والوں آپ نے بھی لینی ہے مسواک ماشاءاللہ، سب نے مسواک لینی ہے. اور اب مسواک اپنانی ہے انشاءاللہ، ہمیشہ مسواک کرتے رہنا ہے انشاءاللہ
دنیا بھر میں جہاں جہاں
جہاں جہاں دنیا بھر میں سن رہے سب کے سب مسواک کی نیت کیجئے، بلکہ زیادہ خریدیے اور اس کو تقسیم کیجئے نمازیوں میں، اور سکھا سکھا کر ویسے ہی چلتے پھرتے آدمی کو دے دیں گے تو اس کو سمجھ نہیں آئیے، تھوڑا سمجھا کر اس کی اہمیت یہ، اور وہ رسالہ لینا مسواک شریف کے فضائل، بہت مختصر سا رسالہ ہے، وہ 8-10 روپے کا ہوگا ہدیہ اس کا، یہ زیادہ زیادہ لیں اور اس کو تقسیم رسائل کریں تو انشاءاللہ مسواک کا ذہن بنے گا. آقا کی یہ سنت خوب عام کیجئے.
مسواک بھی ہو اور اگر اس کے ساتھ رسالہ بھی، یہ دونوں چیزیں اگر تحفہ دیں.
مدینہ مدینہ
یہ اوکاڑا والے بھی مسواک دکھا رہے اپنے اس وقت
ماشاءاللہ، ایک مسواک نظر آتا رہی ہے.
یہ چند جو ہاتھ اگر اوپر بلند کریں گے چند ہاتھ میں ہیں مسواک
ماشاءاللہ، تین آگے آگے تو ہیں ماشاءاللہ. تو یہ اوکاڑے والے بھی، تمام اوکاڑوی صاحبان، اوکاڑوی اسلامی بھائی بھی مسواک ضرور لیجئے انشاءاللہ.
اور یہ رسالہ مسواک شریف کے فضائل جو ہے یہ 10 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے.
اگر مسواک چبانے سے ریشے چھوٹیں یا مزہ محسوس ہو تو ایسی مسواک روزے میں نہیں کرنا چاہیے. اگر روزہ یاد ہوتے ہوئے مسواک چباتے یا دانت مانجتے ہوئے اس کا ریشہ یا کوئی جز یعنی حصہ حلق سے نیچے اتر گیا اور اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ فاسد ہو جائے گا. اگر اتنے سارے ریشے حلق سے نیچے اتر گئے جو ایک چنے کی مقدار کے برابر ہوں تو اگرچہ حلق میں ذائقہ محسوس نہ ہو تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ ہے احکام روزہ، یہ فیضان رمضان میں ایک باب ہے احکام روزہ، اس تو فیضان رمضان کے باب نمبر پیج نمبر 140 پر یہ میں نے پڑھ کے آپ کو سنایا. تو یہ فیضان رمضان مرمم ترمیم شدہ یہ نہیں ہے، اس کو ضرور لے جائیے خرید کر، 260 روپے اس کا ہدیہ ہے، اس کو لیں اور گھر میں بسائیں. اس میں اور بہت سارے ضمناً احکام ہیں مدنی پورن ہیں، رمضان شریف کے علاوہ سارا سال کام آنے والے اس میں مدنی پھول ہیں. صلو علی الحبیب.
میرا نام محمد مدثر عطاری ہے اور میں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال ہے کہ جب کسی کو آخرت کے بارے میں بتایا جاتا ہے یا سمجھایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ابھی دنیا میں تو مزے کر لو، آخرت کی آخرت میں دیکھی جائے گی. ایسا کہنا کیسا ہے؟ برائے مہربانی اس بارے میں رہنمائی فرما دیں.
جملہ تو بہت خراب جملہ ہے. اب وہ کہ اس کی مراد وہاں کیا ہے اللہ بہتر جانے. البتہ اس میں بظاہر آخرت کو اہمیت نہ دینا، آخرت کو ہلکا سمجھنا، اس کا پہلو تو نمایاں ہے، ظاہر ہے، جو کہ ایمان کے لیے خطرناک ہے. بعض منہ پھٹ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، تو ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مال و جان کی حفاظت کے لیے ہر دور میں نت نئی ایجادات ہوئی.
آج کے اس ترقی کے دور میں حفاظت کئی طریقوں سے کی جاتی ہے، جس میں سے ایک سیکیورٹی کیمرہ بھی ہے۔ روڈ ہو یا آفس، مسجد ہو یا گھر، شاپنگ مال ہو یا دکان، اب اس کا استعمال عام ہے۔ لیکن اب ایسے کیمرے بھی آ گئے ہیں جنہیں ہڈن کیمرہ یعنی خفیہ کیمرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دیکھنے میں نہ دکھنے جیسا ایسی اشیاء میں نصب جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، جس کا استعمال سیکیورٹی مقصد کے لیے کم بلکہ لوگوں کی عزت سے کھیلنے کے لیے زیادہ ہوتا ہے۔ معاشرے کی ایسی برائی جو عزت سے جان پر آ جاتی ہے۔ امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ اس طرح کے خفیہ کیمرے نصب کر کے لوگوں کی عزت کو پامال کرنا اور ایسی ویڈیو کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنا کیسا؟
بہت خطرناک ہے یہ، مطلب بہت بڑا جرم ہے۔ ایک خبر مشتہر ہوئی تھی، یہ کسی نے اخبار میں شاید نیٹ پر مجھے دکھائی تھی سائیں بھائی نے، کہ ایک بدبخت بے حیا شوہر نے اس طرح کا خفیہ کیمرہ لگا کر اپنے جو خفیہ معاملات ہوتے ہیں نا اس کی وہ فلمیں بناتا تھا اور کسی ادارے کو بیچتا تھا۔ بے حیاؤں کی کمی نہیں ہے دنیا میں، آخر کار بانڈا اس کا پھوٹ گیا کہ یہ ایسا بے شرم آدمی تھا۔ تو ظاہر کہ یہ تو اب گناہوں کا بھی گناہ، مطلب اس کو کیا نام دیا جائے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اپنے گھر کی اس طرح گندی مووی بنا کر باہر چلانا، سوشل میڈیا پہ لوڈ کرنا، اور کسی عیوب اس طرح نکال لینا، حالانکہ مسلمان کا عیب پتہ چل بھی جائے کسی طرح تو اس کو ڈھکنا ہے، چھپانا ہے، اس کو دوسروں کے آگے بیان کرنا، یہ تو گناہ کا کام ہے، الا جو اجازت کی صورتیں، تو یہ گناہ کا کام ہے۔ اور مومن کا عیب ہم چھپائیں گے تو اللہ تعالی ہمارے عیب چھپائے گا، ہم اگر کسی کا عیب کھولیں گے تو جو کسی کا عیب کھولے گا اللہ تعالی اس کا عیب کھولے گا، تو بڑی رسوائی ہوگی۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ کسی کے گناہ کی ٹو میں رہنا، بعض صورت میں گناہ کی بھی گناہ معلوم کرنے کے لیے بھی لگاتے ہوں گے جو خفیہ گناہ ہوتے ہیں، تو وہ تو ولا تجسسو، قرآن کریم میں حکم ہے، اور تجسس نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، یہ گناہ کی ٹو میں پڑھنے کے لیے یہ آیت ہے کہ وہ اس طرح پڑھے گا، تلاش کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تو اس لیے اس طرح کے کیمرے، کوئی اپنی باتیں چھپانا چاہتا ہے، چیزیں چھپانا چاہتا ہے، تو اس کے ایسی جگہ پر، اس کے آفس میں یا اس کے گھر میں لگا دینا، یا چند دوست آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو کسی کو ابھار ابھار کر اس کو نکلوانا باتیں، اور اس کی ریکارڈنگ کر لینا، پھر اس کو رسوا کر دینا، یہ سب بہت برے کام ہے، بہت خطرناک ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ ہم عیب اچھالنے والے نہ بنے، ہم عیب ڈھکنے والے بنے، لیکن ایسا جذبہ بہت کم کو ہوتا ہے، کوئی عیب پتہ چل جائے تو رہا نہیں جاتا، خاص بندے کو تو بتائے گا، خاص دوست کو تو بتائے گا، میں تیرے کو بتاتا ہوں، اپڈیٹ، تجھے اپڈیٹ دے رہا ہوں۔ تو ایسی اپڈیٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک کو بھی نہ بتائے، قبر میں بھی تو ساتھ لے جانے کے لیے کوئی چیزیں رکھے نا آدمی، تو یہ چیزیں رکھے، کسی کا عیب پتہ چل گیا تو اس کو چھپا لے اور قبر میں لے جائے، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ مسلمان کی عزت کو چھپانا، عیب کو، عزت کو بچانا، یہ ثواب کا کام ہے، اور عیب اچھالنا کسی کا گناہ کا کام ہے۔ ایسا کیا بھی ہے تو اس کی توبہ کیجئے، اور توبہ کے تقاضے پورے کیجئے۔ حدیث پاک سنیے، اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگوں جو زبانوں سے تو ایمان لے آئے ہو مگر تمہارے دل میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت اور ان کے عیوب یعنی عیب تلاش نہ کیا کرو، کیونکہ جو مسلمانوں کے عیبوں کو تلاش کرے گا اللہ عز و جل اس کا عیب ظاہر فرما دے گا، اور اللہ تعالی جس کا عیب ظاہر فرماتا ہے اسے رسوا کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر میں ہو. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، طعنہ دینے، غیبت و چغل خوری کرنے اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ تعالی قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا. الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو توبہ کر لیجئے اگر کبھی ایسی حرکت کی ہے تو، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیجئے کبھی بھی کسی مسلمان کا عیب. خیر میں نے تو اس طرح کے کیمرے دیکھے ہی نہیں ہے، ویسے بھی اور سب نے دیکھا ہوئے ضروری نہیں ہے. آہستہ آہستہ یہ ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے اس طرح کی، تو اب وہ کسی حفاظتی امور کے مقصد کے لیے جیسے سی سی ٹی وی تو ہمارے پاس بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پر، تو یہ ایپ تلاش کرنے کے لیے ان مانو کرنی ہے. یہ تو دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے، میں دہشت گرد بھی پکڑے جاتے ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کی مووی بنتی ہے. آپ سب کی اس وقت مووی جیسے بن رہی ہے. اب اس میں اگر کوئی کسی کی جیب میں سے موبائل نکال رہا ہے، جیب کاٹ رہا ہے، کوئی بیگ اٹھا کر یا کچھ یعنی کہ وہ چوری کر رہا ہے، تو اس کی امکان ہوتا ہے کہ اس سے وہ پکڑا جائے. تو اس طرح یہ صحیح ہے، مطلب کہ مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچانا مقصود ہے، نہ کہ کسی کو رسوا کرنا مقصود. تو چوروں کو بھی سنبھل کر رہنا ہے، یہاں چوریاں کریں گے جیب کاٹیں گے تو یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ پکڑے گئے تو پھر ظاہر پھر رسوائی ہونی ہے صحیح کی، نہیں پکڑے گئے تب بھی آخرت کی رسوائی کا تو حقداری تو ہے ہی نا. تو اس لیے ایسی حرکتیں نہ کریں کہ اگر ہمارے کیمرے نے آپ کو نہیں بھی پکڑا، چلو نہیں پکڑا، اللہ تعالی سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، آخر بچ کے جائیں گے کہاں. وہ کہتے ہیں نا بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی، آخر تو موت آنی ہے، پھر بچ کے کہاں جائیں گے. اور دنیا میں بھی اس طرح کے لوگ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، پولیس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو پھر خوب مار کھاتے ہیں، پٹائی ہوتی ہے، وہ مطلب ان سے اگلواتے ہیں اور پھر کیس چلتے ہیں اور جیل میں جاتے ہیں اور کیا کیا مطلب ذلتیں اٹھانی پڑتی ہیں. آخرت قبر و آخرت کے مسائل معاملات ابھی باقی، تو کبھی چوری ڈکیتی اور اللہ تعالی کی نافرمانیاں نہیں کرنی، بندوں کی حق تلفیاں نہیں کرنی، بس شریف بن کے رہنا ہے. بھلے لوگ بولتے ہیں غلط بولتے ہیں کہ شریف بننے کا تو بھی دور نہیں ہے، سمجھے، ہم تو شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں، پاس شرافت کا زمانہ نہیں ہے، یہ غلط باتیں ہیں. آخر شریف لوگ بھی تو زندہ ہیں نا، دنیا میں رہتے ہی ہیں نا، سارے نبی شریف تھے، تمام صحابہ شریف تھے، ہر ولی شریف ہوا، بدماش تو ولی نہیں ہے نا، سارے ولی شریف، صالحین نیک بندے سب کے سب شریف الحمدللہ. تو اس دور میں بھی لاکھوں کروڑوں مسلمان شریف ہیں نا، تو وہ زندہ ہیں نا، تو پتا چلا شریفوں کا زمانہ ہے، شرافت کا زمانہ ہے، اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. یعنی شرافت کا زمانہ نہیں ہے، یعنی نعوذ باللہ اسلام کے احکام پر عمل کرنے کا زمانہ نہیں ہے، خدا کی نافرمانی کرو زمانہ آ گیا، نعوذ باللہ مسلمانوں پر ظلم کرو بھائی زمانہ خراب ہے. یہ شیطان نے یہ مطلب باتیں بٹھا دی ہیں، خدا کے واسطے توبہ کرو، اپنی ایمان کی خیر کرو اور اللہ تعالی کے سامنے عاجزی کرو. وہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یہ حدیثیں ہیں. تو ہم لوگ تو مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کے محافظ ہیں، ہر مسلمان ایک دوسرے کی عزت جان مال کا محافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے، نہ کہ اس کی عزتیں خراب کرنا، اس کے عیب ڈھونڈنا، اس کو پائمال کرنا، رسوا کرنا، اس کا مال چھیننا. یار پہلے کے ڈاکوؤں کی بھی مطلب وہ عجیب صورتحال میں نے پڑھی ہے کہ وہ ایک دور گزرا ہے خصوصاً وہ سفر حج کے تعلق سے سیدی قطب مدینہ کی سیرت پر ایک کتاب دو جلدوں میں ہے، اس میں میں نے کچھ اس طرح کا واقعہ پڑھا تھا کہ پہلے تو حجیوں کے قافلے لوٹ لیتے تھے ڈاکو، لیکن یہ عجیب و غریب تھے، یہ سلام نہیں کرتے تھے ڈاکو، اس لیے انہیں یوں تو آج کل بھی سلام نہیں کرتے، ڈاکو اس لیے سلام نہیں کرتے تھے کہ سلام کے معنی السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو ہم سلام کر لیں گے تو لوٹ نہیں سکیں گے، ہم نے وہ سلامتی کی دعا دے دی، اور شاید یہ تھا کہ اگر کبھی کسی کو سلام کر دیتے تھے تو پھر اس کو لوٹتے نہیں تھے، کہ سلامتی کی دعا دے دیے بجانے دو، نہیں پھر بھی یہ جو ڈاکو تھے یہ غلط ہی کر رہے تھے، جو چھینتے تھے لوٹتے تھے مسلمانوں کو، ایک بات کر رہا ہوں، اب تو مطلب سلام کر کے بھی دھوکہ دیتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ بس ہم کو اچھا مسلمان کر دے، چار دن کی زندگی ہے، پھر چار دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات، چار دن بھی محاورہ ہے، حقیقت یہ کہ ہم کو تو چار گھنٹے کی بھی گارنٹی نہیں ہے، چار منٹ کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، آدمی باتیں کرتے کرتے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، کھادا کھاتے کھاتے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان سلام.
آمین. آپ نے جو شروع سے ہی اس موضوع کو جب لیا ہے، جو آپ کے سامنے سوال بھی پیش کیا گیا کیمرے وغیرہ کے حوالے سے، آپ نے اس میں کافی مدنی پھول عطا فرمائے، یقیناً آپ نے ان کو نیکی کی دعوت دی ہے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن یہاں پر تھوڑا سا ہم انہیں بھی سمجھا دیں کہ جو بیچارے پھنس جاتے ہیں، مجھے میں نے کہیں دیکھا نہیں ہے، کوئی تصدیق نہیں ہے، لیکن سنا ہے اسی طرح اخبارات وغیرہ اور نیٹ کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ بعض ایسی جگہیں جہاں ڈریسنگ روم بنے ہوئے ہوتے ہیں کپڑے چینج کرنے کے، اور اس میں لیڈیز کا بھی ایک الگ کمرہ بنا ہوتا ہے، جینٹس کا الگ بنا ہوتا ہے، تو اس میں بھی سنا یہی ہے کہ بعض ایسے شرارتی قسم کے لوگ ہوتے ہوں گے یا ہوتے ہیں کہ جنہوں نے وہاں بھی کیمرے لگائے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی ریکارڈنگ ہونے کی اطلاعات ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا، کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں تو اب اس پر بھی کیا مطلب کہ آدمی غور کرے، تو اگر اس طرح کا کوئی مشورہ ہی ہمیں دے دیں کہ مہربانی کریں کہ اگر کپڑے لینے کے لیے کسی اسٹور وغیرہ میں آپ کو جانا ہی پڑ گیا ہے، حالات ناگفتہ بے ہیں، احتیاط سے کام لیں، اور کہیں بھی اس طرح باہر کپڑے چینج کرنے کے لیے بالخصوص میں اسلامی بہنوں کو یہ درخواست کرنی چاہیے کہ وہ یہ جرت نہ کریں کہ کہیں بھی نہ کریں، یعنی کہ گھر کے باہر آپ نے اس طرح دکانوں یا اسٹوروں میں یا کسی بھی بیوٹی پارلر وغیرہ میں بھی جا کر کپڑے چینج کرنے کا مزاج نہیں ہونا چاہیے، اس معاملے میں میں چاہ رہا تھا کہ آپ کچھ،
آپ نے جو بتا دیا ماشاءاللہ اچھا مشورہ ہے، بہت بری حالت ہے یار، آدمی مطلب یعنی کہ
اب خود بچے اور کیا کرے،
کیا کر سکتا ہے، اور یعنی گھروں میں بھی یہ ابھی گھر کا ہی تو واقعہ بتایا کیسا بے غیرت آدمی تھا بھی آیا جو اپنی بیوی کے وہ مطلب دے رہا تھا بنا بنا کے مووی، پھر پکڑا گیا زلیل ہوا، لیکن اس کی مینٹلٹی کیسی ہوگی، سوچ کیسی ہوگی،
اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ،
اللہ بس ہمارے حال پر رحم فرمائے،
آمین، مطلب گر گئے بالکل ہم اپنے کردار میں، بالکل عجیب ہو گیا ہمارا،
اب یہ ہر جگہ بچنا، اس میں تو یہ بھی ہے کہ جب میں نے کیمروں سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی، اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے،
بے شک
وہ کسی کیمرے کا محتاج نہیں ہے،
بے شک بے شک،
تو چھپ کر گناہ کیا یا ظاہر کر کے گناہ کیا سب اس پر روشن ہے،
اور اس پر باپا اس نے نظام، اس رب کریم کی قدرت ہے کہ ہمارے ساتھ کرامن کاتبین بھی مقرر ہیں جو نامہ عمل لکھتے ہیں اچھائی برائی، اور پھر یہ کہ ایک اور نظام بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ جس زمین پر ہم عمل کرتے ہیں زمین کے ٹکڑے پر وہ بھی گواہ ہو جاتی ہے، سورہ زلزال میں ارشاد فرما یوم الدین تحدث اخبارہا، زمین اس دن اپنے راز بیان کرے گی، یعنی اس پر نیکی کی تو بھی بیان کرے گی، جس پر گناہ کی ہے برائی کی وہ بھی بیان کرے گی، اور پھر تیسرا ایک اور صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعضا کو بھی گواہوں کے طور پر کیا ہے کہ قیامت کے روز اعضا گواہی دیں گے، تو آدمی کس طرح بد خود کو ہی خوف خدا اور تقوی، وہ جیسے شعر یاد آ رہا تھا تقوی کا درس ہم کو رمضان دے رہا ہے، یوں پاک کر کے دل کو ستھرا بنا رہا ہے، اب ماہ رمضان بھی جا رہا ہے، اب ہم تقوی پانے میں کتنا کامیاب ہوئے ہیں اس مقدس مہینے سے، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت حالات خراب ہیں، براہ کرم اپنی عزتوں کی خود حفاظت کرنے کی سوچ پیدا کریں، اور اپنے گھر کی عورتوں کو، بچوں کو اس طرح یہ بازاروں میں جا کر کپڑے تبدیل کرنے کی، ڈریسنگ روم وغیرہ میں، ہم نہیں کہتے فلاں دکاندار نے یوں کیا ہوگا یا فلاں اسٹور نے یوں کیا ہوگا، لیکن وہ کیا باپا آپ ایک گجراتی محاورہ کہتے ہیں، چیتنو نر سدا سکھی،
چیتنا نر سدا سکھی، محتاط آدمی ہمیشہ سکھی رہتا ہے.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان، ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ کل رات کو ہمارے اعتکاف میں ہم سب کو موذی جانور اور کیڑوں وغیرہ سے بچنے کی دعا یاد کروائی گئی. میں رات کو 12 بجے سونے سے قبل وہ دعا پڑھ کر سویا اور بے فکر ہو گیا تھا کہ اب کوئی چیز مجھے کاٹ نہیں سکے گی. لیکن صبح جب میں سحری میں اٹھا تو سحری کے بعد جب برتن دھونے کے لیے اٹھانے لگا تو مجھے پیلی مکھی نے بہت سختی سے کاٹ لیا، جس کی وجہ سے ابھی تک بایاں ہاتھ سوج کی وجہ سے تکلیف میں ہے. میرے ذہن میں سوال یہ آ رہا ہے کہ وہ دعا کامل یقین کے ساتھ پڑھ لینے کے باوجود پھر اس بھیڑ نے مجھے کیوں کاٹ لیا؟ برائے مدینہ اس کا جواب عطا فرما دیجیے.
بے شک حدیثوں میں جو دعائیں ہیں وہ حق ہیں. اب یہ کہ پڑھنے والے نے کس انداز میں پڑھی، ہو سکتا ہے مخارج درست نہ ہو، کوئی مخرج غلط ہو گیا ہو، اعراب میں کوئی غلطی کی ہو، یہ ہو سکتا ہے. اچھا، پھر بھی اگر صحیح پڑھی تھی، خلوص بھی تھا، یقین بھی کامل تھا، پھر بھی کچھ ہو گیا تو کوئی بات نہیں. ہمیں مطلب اس میں یہاں اعتراض کی گنجائش بنتی نہیں ہے. وہ سنے یا نہ سنے، ان کی بہار حال خوشی، درد دل ہم تو کہے جائیں گے انشاءاللہ. اب قرآن کریم میں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، دعا مانگو، میں قبول کروں گا. تو اب یہ کہ اب میں دعا مانگوں کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا بیمار ہے، یہ صحیح ہو جائے. اب بیمار بیٹا زیادہ بیمار ہو گیا تو کیا میں رب کا دروازہ چھوڑ دوں؟ یا اللہ میرے پیٹ میں درد ہے، میرے پیٹ کا درد ٹھیک کر دے. اب میں نے دعا مانگی اور اتفاق سے پیٹ میں درد بڑھ گیا تو کیا میں رب کا دروازہ چھوڑ دوں؟ کہ یہ تو میرے امتحانات ہیں. اچھا، پھر اس میں مزے کی بات یہ کہ عین ممکن ہے کہ آپ کی بچت یوں ہو گئی ہو کہ آپ کو بھیڑ نے کاٹا، اور کاٹنے والا تھا بچھو اور بھیڑ پر وہ ڈن ہو گیا، اکتفا ہو گئی. جیسے کہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان پر کہیں سے گزر رہے تھے تو راکھ کا تھال کسی نے الٹ دیا، خاک کا، راکھ مٹی کا، تو یہ فرمانے لگا الحمدللہ الحمدللہ. تو لوگ اکٹھے ہو گئے، ہمدردی کر رہے تھے کہ حضرت آپ دیکھو تو مٹی مٹی ہو گئے، لوگوں نے آپ پر مٹی ڈال دی اور آپ الحمدللہ کہتے ہیں، یہ کون سا مقام شکر ہے؟ تو فرمایا مقام شکر کیوں نہیں ہے، جو آگ کے قابل تھا خاک سے اگر گزارا ہو گیا اس کا تو شکر ادا نہیں کرے گا کیا؟ میں تو آگ کے قابل ہوں، اتنا گناہ گار ہوں، ابھی تو راکھ ہی ڈلی ہے مجھ پر. تو یہ بزرگوں کی حکایات میں سمجھنے کا ہے. تو اس لیے جو اس دعا ہوتی ہے نا، اس دعا کی وجہ سے مصیبتیں ٹلتی ہیں. یا تو ہم نے جو مانگا وہ مل جاتا ہے، یا پھر یہ کہ کوئی مصیبت ٹلتی ہے، یا اس دعا کا ثواب آخرت کے لیے جمع کر دیا جاتا ہے کہ بندہ دنیا میں نہ قبول ہونے والی دعاؤں کا آخرت میں قیامت میں ثواب دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. تو اس لیے آپ یہ وسوسوں کو شیطان کو بول دیں کہ تو جھک مارتا رہے، میں رب کا دروازہ نہیں چھوڑتا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ. ہے تیرا فرماؤ دونی ہے یہ
رسولی چل بائے یار سے اس کو بسانا جل بائے یار سے اس کو بسانا یا اللہ
مارا اللہ جو الگ تجھ کو مارا اللہ جو
واقعی دکھی اور پریشان حالوں کے لیے بڑا یہ ایک خوبصورت انداز ابھی بیان ہوا. دعا اپنے رب سے بندہ دعا مانگے اور اللہ کا در چھوڑ کر جائیں تو بندہ کہاں جائے.
حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں، ایک آپ بھی دین عبادت گزار کا کہنا ہے، میں متواتر یعنی کنٹینیو کئی سال تک حج کی سعادت سے سرفراز ہوتا رہا. ہر سال ایک درویش کو دیکھا جو کعبہ معظمہ کا دروازہ پکڑ کر لبیک اللہم لبیک کہتا تو غیب سے آواز سنائی دیتی لا لبیک. میں نے 14ویں سال اس شخص سے پوچھا ہے درویش تو بہرا تو نہیں؟ اس نے جواب دیا میں سب کچھ سن رہا ہوں. میں نے کہا پھر یہ تکلیف کیوں اٹھاتا ہے؟ اس نے کہا یا شیخ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر بجائے 14 سال یعنی 14 ایئرس کے 14,000 سال میری عمر ہو اور بجائے سال بھر کے ہر روز 1,000 بار یہ جواب لا لبیک سنائی دے تو پھر بھی اس دروازے سے سر نہ اٹھاؤں گا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم بات چیت کر ہی رہے تھے کہ اچانک آسمان سے کاغذ اس کے سینے پر گرا. اس نے وہ کاغذ میری طرف بڑھایا، میں نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا اے مالک بن دینار، تو میرے بندے کو مجھ سے جدا کرتا ہے کہ میں نے اس کے کئی سال کے حج قبول نہیں کیے. ایسا نہیں، بلکہ اس مدت میں آنے والے تمام حاجیوں کے حج بھی اسی کی پکار کی برکت سے قبول کیے ہیں تاکہ کوئی میری بارگاہ سے محروم نہ جائے.
اس دکھی دل کا تو حامی کا میں پاتوں تو ہی مددگار، اس دکھی دل کا تو
لگایا ہے دے ہر طرف سے بنا
ضعیف العمر بزرگ ایک نوجوان کے ساتھ حج کرنے گئے، جو ہی احرام باندھ کر کہا لبیک، یعنی میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، غیب سے آواز آئی لا لبیک، یعنی تیری حاضری قبول نہیں. نوجوان حاجی نے ان بزرگ سے کہا کیا آپ نے جواب سنا؟ بوڑھے حاجی نے فرمایا جی ہاں، میں تو 70 سال سے یہ جواب سن رہا ہوں، میں ہر بار عرض کرتا ہوں لبیک اور جواب آتا ہے لا لبیک، انہیں تیری حاضری قبول نہیں. نوجوان نے کہا تو پھر آپ کیوں آتے ہیں اور سفر کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور خود کو تھکاتے ہیں؟ بوڑھے حاجی صاحب رو کر کہنے لگے پھر میں کس کے دروازے پر جاؤں؟ مجھے خواہ رد کیا جائے یا قبول، میں نے تو بس یہیں آنا ہے، اس در کے سوا میری کہیں پناہ نہیں. غیب سے آواز آئی جاؤ، تمہاری ساری حاضریاں قبول ہو گئیں. وہ سنے یا نہ سنے ان کی بہرحال خوشی، درد دل ہم تو کہے جائیں گے انشاءاللہ. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ دونوں حکایات عاشقان رسول کی 130 حکایات سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، ابھی 128 تو باقی ہیں. بہت پیاری حکایات ہیں. یہ کتاب تو آپ کی مدنی لائبریری میں ہونی چاہیے، ہر گھر میں آپ مدنی لائبریری بنائیے، یہ ہماری ترغیب ہے. کچھ نہ کچھ کتابیں مکتبۃ المدینہ کی ساری کتابیں رکھ لیں. اس کا پورا ایک وہ پیکٹ یا پیکج بنایا تھا مکتبۃ المدینہ کی کتابوں کا، یہ اب بھی بن سکتا ہے. اپنے گھر میں ہر کتاب مکتبۃ المدینہ کی رکھی ہے، تو اس میں یہ 130 حکایات عاشقان رسول کی، ایک سے ایک آپ پڑھیں تو انشاءاللہ رو پڑیں گے.
پیکج کا
کچھ
85 روپیہ دیا، 85 روپیز
اس کتاب کا دیا 85.
لائبریری اگر بنانا چاہیں تو تھوڑے عرصے پہلے اس کا جو مجموعی طور پر ایک ہدیہ بنتا تھا وہ کم و بیش 28,000 روپے بنتا تھا، اور شاید آپ نے کچھ اس میں
رعایت کی تھی
26,000 تک کی کچھ کیا تھا، واللہ عالم. آج امین کو یاد ہوگا،
اب تو کتابیں بڑھ گئی نا، مزید چھپ گئی کتابیں، تو اب وہ نیا بنے، یہ خریدنے والے بنے. اگر گھر میں مدنی لائبریری ہردا ہوتے سامی والے کے گھر میں ہونی چاہیے، اسے لکھ دیں آپ مدنی لائبریری، اور مکتبۃ المدینہ کی ہر کتاب اس میں رکھے، مدینہ. بے شک علماء اہل سنت کی دیگر کتب بھی رکھے، فتح رضویہ شریف بھی لکھے، بھلے مکتبۃ المدینہ نے نہیں چھاپا لیکن یہ بھی رکھے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہے کوئی ذہن بندہ تو پھر ہم یہ درخواست یہ کریں گے مکتبۃ المدینہ بنائے گا, کون کون خریدے گا ہدیتن, جو بھی قیمت تو بعد میں بتائی جائے گی ہدیہ, لیکن 26,000 28,000 یا 2,000-4,000 آگے پیچھے ہو جائیں گے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. یہ لیں گے بھائی کچھ نہ کچھ سائیں بھائی کچھ پیکج بنوا پیکج بنوا لیے جائیں
نہیں انشاءاللہ. رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہی ہم کل ہی کچھ ایسا خصوصی اعلان کر دیں کہ بھائی یہ اتنی رعایت بھی ملے گی اگر
انشاءاللہ
سلسلہ ہوگا
انشاءاللہ. ہاں حساب لگا کر تو یہ لے جائیں اپنے گھروں پر, یہ تحفہ لے جائیں. مدنی لائبریری اپنے گھر میں ہونی چاہیے, چاہے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو کسی کو, گھر والے دوسرے پڑھیں گے. آپ کے گھر پہ مہمان ہے, ڈرائنگ روم عام طور پہ گھروں میں ہوتا ہے جہاں مہمان بیٹھتے ہیں, تو جو ٹیبل ہوتا ہے نا بیچ میں جہاں آپ چائے رکھتے ہوں گے کچھ رکھتے ہوں گے, تو یہ کچھ رسالے اس میں رکھ دیا کریں کہ وہ بیٹھے رہیں گے تو آدمی کا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اٹھا کے دیکھتا ہے, شو پیس ہوں گے تو شو پیس کو غور سے دیکھیں گے ملے گا کچھ بھی نہیں آپ کو سمجھے, وہ رسالہ دیکھیں گے تو شاید اللہ رسول کا نام پڑھیں گے اس کی برکت آئے گی. اور پھر یہ بے شک آپ یہ رسالے ایسے ہوں کہ آپ اس کو بولیں کہ آپ کو جو پسند ہے لے جائیں تو بھلے لے جائیں, اس بار پڑھے گا اس کے بچے پڑھیں گے, نہ بھی پڑھیں تو آپ کو دینے کا ثواب تو ملے گا. تو انشاءاللہ یہ آپ کریں گے دونوں جہاں کی برکتیں پائیں گے انشاءاللہ. یا اللہ یہ جو گھر میں مدنی لائبریری کھولے اس کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بہنیں بھی یہ کام کر سکتی ہیں, وہ بھی مدنی لائبریری کھول سکتی ہیں, وہ بھی اپنے کسی محرم کو بھیج کر یہ پیکج مکتبۃ المدینہ سے حاصل کرنے, اور یہ اعلان صرف باب المدینہ کے لیے نہیں ہے, یہ دنیا بھر کے لیے. دیگر جو اپنے شہر ہیں بڑے بڑے شہروں میں, خاص کر مکتبۃ المدینہ کا اچھا خاصا نظام بنا ہوتا ہے کئی بڑے شہروں میں, تو وہ بھی اسے پیکج بنائیں, اور جہاں جہاں یہ موتقفین ہیں ان میں میرے حوالے سے یہ ان کو اعلان پہنچائیں, اور ان سے بھی نیتیں کروائیں کہ یہ المدینہ لائبریری آپ کو گھر میں کھولنی ہے اور ان کو یہ پیکج دیں گھروں پہ لے جائیں. باہر ملکوں والے بھی یہ کریں, مکتبۃ المدینہ کہاں نہیں ہے, جگہ جگہ پر ہے, جتنی کتابیں اویلیبل ہیں ان کا بنا لے پیکج. اس میں میموری کارڈز بھی اگر ترکیب بنتی ہو تو وہ بھی لے لیں, وہ بھی رکھیں, یہ بھی آپ تحفے میں دیں اپنے مہمانوں کو, اللہ نے آپ کو دیا ہے تو شو پیس دیں گے تو کیا کرے گا شو پیس کو یار, شادیوں میں بھی شو پیس دیتے ہیں یار, کسی کام کے نہیں ہوتے سنبھالنے پڑتے ہیں, تو میموری کارڈ دے کوئی اچھی سی کوئی اسلامی کتاب دے, اس پہ کوئی دعائیں وغیرہ لکھ دیں اپنی سائن کر دیں یادگار رہے گی, اوپر لکھ دیں شادی مبارک, جیسے فیضان رمضان نئی کتاب آئی ہے مثال کے طور پہ وہ آپ نے دے دی, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس پہ جو دو جملے دعاؤں کے لکھ کر شادی خانہ آبادی کے یا بچے کی ولادت ہوئی ہے اس کی خوشی میں مبارکبادی کے دعاؤں کے دو جملے لکھ کر آپ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب دے دیں, باہر شریعت کا پورا سیٹ دے دیں اٹھا کر تحفے میں, گھر پہ رکھیں گے اور کبھی تو کھول کر دیکھیں گے اس کو کہ اس میں لکھا کیا ہے.
تو حاجی زمزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بچیوں کی شادی کا جو نا وہ کارڈ کس طرح بنوایا تھا, ایک پیپر لیا یہ سادہ والا, اس پہ جو نا تاریخ وغیرہ جو بھی اور رسالہ جو ہوتا ہے نا اس کے گتے پہ چسپا کر دیا اس طرح دعوت نامہ.
نہیں اب تو ماشاءاللہ اس کے تو بہت بن رہے ہیں اپنے مدنی ماحول میں, میں نے کئی دیکھے مجھے آتے ہیں نا شادی کارڈ, بعضوں کے تو اگر انگلش شادی کارڈ ہوتے ہیں پڑھنا آوے کہ نہیں آوے, وہ لے کر رکھنا تو ہوگا نا, تو بعض کو مزہ آتا ہے وہ جیسے یہ رسالہ ہے, اب یہ رسالہ لیا اور رسالے پر وہ شادی کارڈ جو بھی یہ دعوت نامہ یہ چپکا دیتے ہیں, اور یہ پورا رسالہ جو ہے اس طرح شادی کارڈ کے طور پہ دیتے ہیں, تو کھول کر وہ دیکھے گا شادی کارڈ دعوت ولیمے کی دعوت ڈھونڈے گا کہاں ہے, یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر یہاں بھی نظر پڑے گی ارے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی, اس کو تو پڑھوں کیا یار, یہ یوں پڑھنے میں کچھ نہ کچھ اللہ رسول کے نام پڑھ لیتا ہوگا بندہ, کچھ پیغام اس کو آپ کا پہنچ جاتا ہوگا. تو رسالوں پر دعوت نامے شادیوں کے چھاپا کریں, یا اور کوئی بھی آپ تقریب کرے نا جس میں آپ دعوت نامے دیتے ہوں, تو اس میں بھلے آپ امی کا چہلوم کر رہے ہیں ابو کا چہلوم کر رہے ہیں, برسی کرنے اور اس میں کوئی آپ نے محفل سجانی ہے تو اس کے بھی اس طرح کے رسالے کے کارڈ چھپوا کر آپ دے سکتے ہیں. فائدہ ہی فائدہ, نقصان کیا ہے؟ کسی طرح بھی نیکی کی دعوت پہنچنی چاہیے گھر گھر. یہ ایک رسالہ تھوڑی, اپنے کئی رسالے ہیں. شادی میں ایک رسالہ ہے وہ سنت نکاح ہے, بہت مفید ہے یہ. اس پر آپ دعوت نامہ چسپا کر کے دے دیں اپنے عزیزوں کے رسالے ثواب کے لیے. اگر آپ یہ کتابیں اور رسالے زیادہ مقدار میں لینا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ اس کی بھی سہولت دیتا ہے کہ وہ خود ہی آپ کو چھپوا کر پرچہ لگا دے گا کہ فلاں کے والد صاحب نام جو بھی ہے مرحوم کے رسال ثواب کے لیے. آپ ایڈریس بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ لوگ آپ سے رجوع کریں کہ رسالہ ہم کو چاہیے, یوں بھی کر سکتے ہیں. اور بولو,
شادی غمی دونوں سلسلے,
ہاں شادی میں بھی چھاپ کر دیتے ہیں نا.
جی جی,
پھر کیا چاہیے آپ کو, آسان ہے یاری. تو ان مانو کر کے آپ بول دیں کہ مجھے 1000 شادی کارڈ رسالے پر چھپوانے, ان سے جو بھی ہدیہ ہوگا وہ آپ معلوم کر لیں, طے کر لیں, اب آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے 1000 رسالے. ہوم سروس بھی ہوتی ہوگی اس میں,
جی جی,
گھر پہ پہنچا,
بڑے شہروں میں ہوم سروس, ہاں
جہاں ممکن ہوگا گھروں پہ پہنچا دیں گے. تو پیار کرنے والے بنے. اب تو دین پھیلانے کے لیے کتنی آسانیاں دی جا رہی ہیں لیکن ہم لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے, اور دنیا کے معاملات میں کتنی دشواریاں ہیں, پھر بھی ہم مطلب مر کھپ کر وہ دنیا حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جواب دیجئے, ہمارے نبی جن کا نام ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, کیا ان کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا؟ یہ 10 سال یا
نہ پوچھو یار, یہ کیونکہ انکار کریں گے کافر ہو جائیں گے. وہ مسئلہ بھی پوچھا تو ایک نے مکرو کہا نا, تو پھر میری بتی جل گئی کہ کچھ کا کچھ بول دیں گے.
خاتم
صحیح, یہ سوال نہیں صحیح نہیں ہے.
خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟
یہ اچھا, اب اس کا جواب آپ ہی بتا دیں, یہ سوال کیا تھا.
یہ اچھا, یہ کہ ہمارے نبی ہم جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تو ہمارے جو نبی ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو اب ان کے بعد جو نا کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا, یہ آخری نبی ہیں, اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا.
آپ نے کل ہی مجھے مشورہ دیا تھا کہ بچے کو جب ہم نے بات کی کہ بھئی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو آپ نے ہی کتنی پیاری بات کہی تھی کہ بچوں کو یہ کہا جائے آخری نبی, آخری نبی, یہ ان کے ذہن میں بٹھا دیا جائے کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب نبی سکھائے تو آخری نبی سکھائے, تاکہ یہ بھی ایک عقیدہ ان کا بیٹھ جائے کہ یہ آخری ہیں ہمارے نبی, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت کو اگر کوئی کسی نبی کا آنا ممکن مانے گا کوئی, تب بھی اسلام سے نکل جائے گا, مرتد ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا.
امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ نیا کوئی نیا نبی آئے گا تو اس کا انکار کرنا ضروری ہے؟
جی ہاں, ضروریات دین میں سے, کوئی نبی نیا نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہ نئے نہیں ہیں, پہلے سے ہی نبی ہیں, مگر اپنی انجیل مقدس کی تعلیمات عام نہیں کریں گے, قرآن کریم کی تعلیمات کو بھی عام کریں گے.
خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد اویس اتاری ہے, بلوچستان سے ایک ماہ کے اعتکاف میں ہوں, عمر دس سال ہے. خاتم باپا جان, خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی.
تھوڑا اور واضح کر لیں
مفہوم تو.
خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی.
جواب درست مان لیتے ہیں.
دس سال کا مدنی منا ایک ماہ کے اعتکاف میں پورے, کمال ہے.
بلوچستان
اپنے ابو کے ساتھ آیا ہوگا نا,
بلوچستان.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سگے اتار عبد الحبیب اتاری کی جانب سے مدینہ منورہ کی فضاؤں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا سیدی، ایک سوال مدنی مذاکرے کے لیے یہ تھا کہ وہ مدنی منع اور مدنی منیا جو بالغ ہونے کے قریب ہیں، 10, 11, 12 سال کی عمر تک پہنچ چکے ہیں، بالغ ہونے کے بعد ان کو اپنے فرائض علوم، اپنے واجبات، جو ان پر ضروری احکام نافذ ہوتے ہیں، ان کا علم نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ماں باپ بھی اس کی تربیت نہیں کر سکتے۔ دعوت اسلامی نے جہاں اتنے احسانات کیے ہیں، کوئی اور ایک ایسا احسان ہو جائے، کوئی ایسا کورس ہو جائے کہ اس عمر کے مدنی منع مدنی منیا وہ اپنے لیے ان تمام فرض علوم کو جان لیں، تاکہ بالغ ہونے کے بعد جو شرعی احکام ان کی طرف متوجہ ہوں گے وہ اس پر عمل کر سکیں، اور ماں باپ اپنے بچوں کو کس طرح یہ تربیت دیں اور اس تربیت کی کتنی اہمیت ہے وہ بھی حضور ارشاد فرما دیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک تو باپا آپ ہی بتا دیں کہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔
اہمیت تو سیدھی سی بات ہے، قرآن کریم میں حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل، اپنے گھر والوں کو جہنم، اس جہنم سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ جہنم سے بچانے کی کوشش تو ہر ایک کو کرنی ہے، خود کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اپنی آل کو، اپنے گھر والوں کو، اولاد کو، سب کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو واقعی یعنی کہ خود بھی سیکھے بندہ اور اپنی اولاد کی بھی دینی تربیت کرے، یہ بہت ضروری ہے۔ مزید آپ ارشاد فرمائیے۔
اس میں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا جو ایک بہت پیارا شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن، یہ آن لائن کا شعبہ ہمارا کہلاتا ہے، اور اس میں جو اس کی مجلس ہے اس نے ایک آپس سے مشورہ کیا ہے کہ ایک کورس یہ اعلان کر رہے ہیں شوال المکرم سے، اور اس کورس کا نام رکھا ہے انہوں نے مدنی منوں کے لیے فرض علوم کورس۔ اس میں یہ بتاتے ہیں کہ اس میں زبردست کورس ہے، یہ اس میں حتی الامکان وہ تمام چیزیں مدنی منوں کو سکھا دی جائیں گی جو بالغ ہوتے ہیں ان پر فرض، بالغ ہوتے ہیں ان پر جو بالغ ہونے پر ان پر جو فرض یا واجب ہو جائیں گی، یہ ان کو سکھایا جائے گا۔ اور مزید یہ کہ دیگر جو اس میں فرض علوم ہوتے ہیں یہ بھی ان کو سکھائے جائیں گے، عقیدے کے متعلق ان کو بتایا جائے گا، انبیاء کرام فرشتوں کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کے متعلق، موت کا بیان، جنت دوزخ، طہارت کے مسائل، نماز روزہ کے کام، جھوٹ گیبت چگلی، وعدہ خلافی وغیرہ کا بیان، اس کو باقاعدہ کورس کی شکل دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ترکیب ہوگی کہ ہر مدنی منا جو کہ مدنی قاعدہ یا ناظرہ پڑھنے کے لیے ہمارا شعبہ جوائن کرے گا، اس کے روزانہ کے سبق میں اس پورے کورس کو بترتیب، مطلب اس کو سیکوینس وائز شامل کر دیا جائے گا، تاکہ ہر مدنی منا جب ناظرہ مکمل کرے تو اپنے فرض علوم سیکھ لے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری یہ مجلس جو ہے یہ شوال المکرم میں یہ کورس کرانے کا انشاءاللہ پھر شروع کرے گی، جس کی تاریخ کا اعلان انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن شوال المکرم میں کورس شروع کیا جائے گا
انشاءاللہ۔
تو تمام عاشقان رسول بالخصوص بیرون ملک کے جو اسلام بھائی ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ یا ملک میں بھی کہ آن لائن سروس جو ہے دعوت اسلامی کی، یہ آپ کی ویب سائٹ پر آپ جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں سے آپ کو اس کا طریقہ پتا چل جائے گا، وہاں ایک فارم وغیرہ فیل کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کا داخلہ ہو جائے، تو ابھی سے کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ داخلہ بھی ہو جائے گا اور کورس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔
یہ مدنی منے اور مدنی منیا دونوں ہوں گے یا ایک؟
مجھے منیوں کے متعلق اطلاع نہیں ہے۔
میٹھے مرشدی کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، کیا مسواک گلے اور گردن کے لیے بھی مفید ہے؟
جی ہاں، ایک شخص کے گلے اور گردن میں درد تھا اور گردن میں سوجن بھی تھی، گلے کے مرض کی وجہ سے اس کی آواز بھی خراب تھی اور گردن کے درد اور سوجن کے باعث اس کا سر بھی چکرانے لگا تھا، جس سے اس کا حافظہ کمزور ہو چکا تھا۔ یہ شخص ڈاکٹروں کے زیر علاج رہا مگر سب بے سود، یعنی بے فائدہ ثابت ہوا. کسی نے اسے مسواک کرنے کا مشورہ دیا تو وہ باقاعدہ مسواک کرنے لگا, اور اسی کے ساتھ ساتھ مسواک کے دو ٹکڑے کر کے پانی میں ابالتا اور اس پانی سے غرارے کرتا. علاوہ ازیں یعنی اس کے علاوہ جہاں سوجن تھی وہاں کچھ دوا بھی لگاتا رہا. یہ علاج بڑا مفید ثابت ہوا. اس کی جب تحقیق کی گئی تو اس کے تھائرائڈ گلینڈ متاثر تھے, جس کا اثر سارے جسم پر ہوا تھا. اس مسواک والے علاج سے اس کی یہ بیماری دور ہو گئی اور وہ روبہ صحت یعنی تندرست ہو گیا. ایک صاحب گلے کے غدود بڑھنے کے سبب پریشان تھے. انہیں شہتوت کا شربت پینے کو دیا گیا اور تازہ مسواک باقاعدہ استعمال کرائی گئی تو مریض نے فوری افاقہ یعنی فائدہ محسوس کیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد یوسف مظفر آباد کشمیر سے بات کر رہا ہوں, اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو کہا جاتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, یہ اس کی صورت کیسے ہو سکتی ہے؟ آیا یہ بات یہ عقیدہ ہم اس کو متشابہات میں سے مانیں؟ کیا ایسے کہ باقاعدہ مجسم ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں, یا کوئی روحانی شکل میں تشریف لاتے ہیں؟ ذرا اس کی وضاحت چاہیے مجھے. جزاکم اللہ خیرا.
ویاکم, یہ کوئی قرآنی آیت یا حدیث شریف کا نہیں, پڑھے شعر ہے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. شاعر نے یہ کہا سنا ہے, کنفرم نہیں ہے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر اس شعر کا مطلب یہ کہ شاعر کہتا ہے کہ میں نے سن رکھا ہے کہ جو آپ کا عاشق ہوتا ہے اس کے گھر آپ تشریف لے آتے ہیں, تو میں بھی تو عاشق ہوں, کبھی میرے گھر بھی تشریف لے آئیے. یوں یہ شاعر کہہ رہا ہے. تو اب اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو کرم فرماتے ہیں, اور یہاں مراد خواب میں تشریف لانا ہے. اور خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے, وہ تو حدیث شریف میں بھی ہے.
من رآنی فی المنام فقد رأى الحق, کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا.
یہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا, کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صورت میں شیطان نہیں آ سکتا. اور یہ بھی ایک حدیث ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا, جاگتے میں دیکھے گا. اب جاگتے سے مراد کیا؟ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ نزا کے وقت اس کو زیارت ہوگی, ہے نا. ایک قول یہ کہ وہ جب روح قبض ہو رہی ہوگی تو نزا کے وقت, وہ بڑا سخت وقت ہے, اس میں سرکار کی زیارت ہوگی, اور جس کو زیارت ہوگی اس کا تو بیڑا ہی پار. تو خواب میں دیکھنا یہ ممکن ہے. تو وہ شاعر دعویٰ نہیں کر رہا, بیچارہ کہہ رہا ہے کہ سنا ہے, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. یا چراغاں یہ کہ آپ کی زیارت ہوگی مجھے تو میرے گھر پر بھی ایک طرح سے روشنی ہو جائے گی. وہ کسی نے کہا ہے نا, خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا, اس سورج کے چمکنے سے میرے گھر کا اندھیرا نہیں ہوگا دور. خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا, میرے کو جو اندھیرے گھیرے ہوئے سورج اس کو دور نہیں کر سکتا. خاک سورج سے اندھیرے کا ازالہ ہوگا, آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. یہ تخیل بھی بڑا عمدہ ہے, کہ میرے تو وہ اندھیرے میرے ہیں میرے اعمال نامے کے میرے گناہوں کے اندھیرے ایسے چھائے ہوئے مجھ پر کہ یہ سورج تو میرے یہ اندھیرے دور نہیں کر سکتا، آپ کرم فرمائیں گے تو یہ میرے اندھیرے دور ہو جائیں گے، یا میرے غم کے اندھیرے ہیں، غم کا بھی اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرا کہتے ہیں مجازن، تو میرے غم کے اندھیرے آپ کرم فرما دیں گے، تشریف لے آئیں گے میرے غریب خانے پر، مجھے جلوہ دکھا دیں گے، تو بس لکھا ہے خلیل شفا علیل، ہے نا، کہ اپنے محبوب کو دیکھنا، اپنے پیارے کو دیکھنا، اپنے دوست کا دیدار کرنا یہ بیمار کا علاج ہے، تو آپ تشریف لے آئیں گے کرم فرما دیں گے تو بس اجالا ہی اجالا ہو جائے گا، راحت مل جائے گی۔
تیری جب کے دید ہوگی، تیری جب کے دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، تیری جب کے دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تمہارا، میرے خواب میں تمہارا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے،
بہارا دیدار کا آقا بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے اپنے جلووں کی بارش میں کیجیے برابر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے میری قسمت جگا جاؤ آقا میری قسمت جگا
سا ہے منہ میرا اور بات بڑی سی ہے کیا آپ میرے دل کی بستی کو بساؤ گے
دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا چمکاتے ہوئے غموں کی شام بھی صبح ہے بہار بن گئی ہوگی یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے
صلی اللہ تعالی علی محمد. بیداری کے بھی تو واقعات ہیں نا, جیسے سیدی اعلی حضرت کو بیداری میں زیارت
ہوئی,
امام جلال الدین سید شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہ بیداری میں دیدار کیا تھا
75 بار. اعلی حضرت نے ان کے بارے میں لکھا 75 بار 75 ٹائم انہوں نے زیارت کی جاگتے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے, میں اوکاڑا چک نمبر 145 مرلہ سکیم پنجاب سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اللہ عز و جل ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو عمر دراز عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر قدیر قائم فرمائے اور انہیں اور ان کے شہزادوں کو اور ان کی آل اولاد کو دشمنوں کی میلی نظروں سے محفوظ فرمائے. میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جس طرح قرآن ہے, قرآن پاک کی آپ نے کچھ ماہ پہلے ہم سے نیتیں کروائی تھی جو حافظ صاحبان تھے, یعنی جو حافظ ایک حافظ یعنی روزانہ کتنی منزل پڑھنے کی کتنی نیتیں کرواتا ہے, تو اس وقت مجھ گناہ گار نے بھی ایک منزل کی نیت کروائی تھی. الحمدللہ عز و جل آپ کی اس برکت سے مجھے, حالانکہ میں آنکھوں سے نبینا ہوں, مجھے اس آپ کی بات ماننے پر مجھے بہت فائدہ ہوا الحمدللہ عز و جل. اس وقت میں ابھی مسجد میں قرآن پاک نماز تراوی کے اندر سنا رہا ہوں آپ کی دعاؤں سے. تو میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اس طرح نماز تراوی کے اندر اگر کوئی رکوع یعنی کہ بھول جانے کی وجہ سے رہ جائے تو نماز تراوی پڑھانے کے بعد پتہ چلے یا دوسرے دن بعد پتہ چلے کہ مجھ سے ایک رکوع یا دو رکوع رہ گئے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا وہ دوسرے دن دوبارہ پڑھے جائیں گے یا پھر ان کو چھوڑ دیں گے؟ اس کے بارے میں بتائیں کہ کچھ حافظ صاحبان کو دیکھا گیا ہے کہ اگر ان کا کچھ ایک رکوع یا کم سے کم دو رکوع رہ جائے تو دوسرے دن پھر وہ پڑھتے نہیں ہیں, تو بعد میں اس طرح پھر کرتے کرتے قرآن پاک مکمل پورا کر دیتے ہیں. تو ان کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ یہ جو قرآن پاک ہے جو سنا رہے ہیں ہم لوگ, تو اگر ہم سے رکوع رہ جاتا ہے ایک یا دو یا تین تو کیا کریں گے؟ کیا دوسرے دن بعد پڑھیں گے یا ان کو چھوڑ دیں گے؟ اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے, دل کی آنکھ روشن ہو جائے. یہ اگر رکو چھوڑ دیا اور پورا قرآن کریم ختم کر دیا تو ختم قرآن کی سنت ادا نہ ہوئی. اچھا اب یہ رکو بھول گئے تو صرف وہ رکو پڑھ لیں یا پورا پڑھنا پڑے گا؟ اچھا
چھوٹا تو وہی ہے, اسی کو پڑھیں گے,
اسی کو دوسرے دن بھلے پڑھ لیں
جی,
اور پھر اس کے بعد وہ جہاں تک پہنچے تھے وہاں سے اٹھائے جی. یا جیسے تلاوت کرتے کرتے کوئی آیت بیچ میں رہ گئی آگے پڑھ گیا اور دو چار رکعتیں بھی پڑھ گیا مثلا, اور بعد میں اب کسی نے توجہ دی وہ آیت تمہاری چھوٹ گئی, تو اب کیا یہ بعد میں جو رکعتیں پڑھے گا اس میں آیت پڑھ لے؟ وہ
ظاہر تو یہی سمجھ آتا ہے کیونکہ جو چھوٹا ہے اسی کو پڑھنا ہے,
جتنا وہ آگے پڑھ چکا ہے اس کو ریپیٹ کرنے کی حاجت
جی. بظاہر یہی ہے کہ آپ پڑھا تو نہیں ہے سوالے سے کہیں کوئی تفصیل, لیکن سمجھ یہی آتا ہے کہ چھوٹی جو چیز ہے اسی کو پورا کرنا ہے. کیونکہ ایک تو غلطی ہوتی نا کہ جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی, تو یہ حکم ہے کہ فاسد ہونے کی وجہ سے جتنا پڑھا ہے اس کو دوبارہ پڑھے گا, کہ وہ نماز ہی نہیں ہوئی تو وہ تراوی کے اندر شمار ہی نہ ہوا.
اچھا اب اگر صرف ایک آیت چھوٹی اب اگر وہ دہراتے ہیں تو کیا صرف ایک آیت پڑھیں گے یا ایک آیت اور مزید دو آیتیں تاکہ وہ فرض ادا ہو, واجب ادا ہو؟
الگ مسئلہ ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ صرف ایک آیت پڑھ کے رکوع کر دیتا ہے تو پھر وہ آیت کی مقدار کو دیکھا جائے گا کہ وہ کتنی ہے, اس کے ساتھ آیت تو ملانا پڑیں گی.
تین آیتوں کی مقدار اگر ہو جاتی ہے وہ بڑی آیت ہے تب تو نماز واجب ادا ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی العبید
صلی اللہ تعالی.
باپا بھی ہمارے ساتھ ایک اسلام بھائی موجود ہیں جو کہ مرکز الاولیاء لاہور سے جو ہے یہاں پر مدنی قافلے میں آئے اور اس وقت جو ہے سنت اعتکاف میں ہیں, یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں عرض کرنا چاہتے ہیں, انہیں کی زبانی سنتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام مقاص احمد ہے, میں لاہور سے آیا ہوں مدنی قافلے کے ساتھ 10 دن کے اعتکاف کے لیے. میں بابا جان کو ایک چھوٹا سا تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں, اگر بابا جان کی اجازت ہو تو ابھی پیش کر دوں, اگر نہیں تو 26ویں کو پیش کر دوں گا.
اگر وہ تحفہ مادی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی صورت دوسری ہوگی, اور اگر کوئی اچھی نیت ہے تو سانس بعد میں لینا چاہیے, پہلے کر لینی چاہیے.
ایسا تحفہ ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے
انشاءاللہ, تو ابھی آنے دیں.
میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے بال رکھے ہوئے ہیں, میں سنت کے مطابق رکھنا چاہتا ہوں.
مرحبا.
تو میں امامہ شریف بھی سے جانا چاہتا ہوں اور داڑھی میرے ماشاءاللہ ہے, میں امامہ شریف سے جا کے داڑھی بھی انشاءاللہ پوری رکھوں گا, اور میں نیت کرتا ہوں اور آپ کو میں یہ جو نبی پاک کی سنت ہے بالوں کی میں آپ کو اس میں تحفہ پیش کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے امامہ شریف پہنائیں. میں آ نہیں رہا تھا لیکن مجھے جو قافلہ ہمارا آیا مدنی والوں کا لاہور سے, وہ مجھے زبردستی لے گئے ہیں کہ نہیں ادھر ایک بار چل کے دیکھو, اور مجھے ماشاءاللہ 5 دن ہو گئے ادھر آئے اور واقعی مدینہ مدینہ ہے. میں آپ کا مرید بھی ہونا چاہتا ہوں.
ماشاءاللہ مرحبا، توبہ کر لیجئے، اب تک داڑھی گھٹائی اور یہ زلفیں جو ہیں یہ ذرا گناہ ہے، اتنی بڑا نہ کہ کندھے سے نیچے آ جائیں، ان گناہوں سے توبہ بھی کر لیں اور یہ فوری طور پر اس کو کاٹنا ضروری ہے، کینچی کسی سائیں بھائی سے ترکیب بنا کر ابھی ابھی اس کو کاٹنا چاہیے.
میں ابھی کٹوانے کے لیے تیار ہوں ماما شریف، آپ نے
فنائے مسجد میں چادر بچھا کر، آئینے مسجد میں نہیں، ان کو ابھی کندھوں سے اوپر ہو جائے اس طرح کاٹ لینا چاہیے.
میں انشاءاللہ آپ کو کل دکھاؤں گا، لیکن اگر آپ ماما شریف اپنے ہاتھوں سے باندھیں گے تو.
بیٹے میں امامہ اگر باندھوں گا نا آپ کو تو یہ کتنے اس میں چاہنے والے ہوں گے کہ میں ان کے امامے باندھوں. اب پہلے میں باندھتا تھا امام، آپ اتنی طاقت.
میں ابھی بابا جان باندھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ نے اپنے ہاتھوں سے باندھنا ہے. میں سال ہو گیا باہر رکھے ہوئے، میں نے کسی کی نہیں سنی، لیکن پانچ دن میں میں ادھر آیا ہوں تو میں سارا بدل گیا ہوں. ماشاء اللہ پانچ وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں پھر بھی بال میں نے رکھے ہوئے ہیں، لیکن ادھر میں آیا ہوں تو میں ماما شریف اپنے آپ کے ہاتھوں سے بنوا کے انشاءاللہ بال ابھی کٹوانے کے لیے تیار ہوں.
امام تو میں باندھ دوں گا، لیکن یار میرے کو ڈر یہ لگ رہا ہے کہ اس سائیں بھائی بولیں گے ہمارا بھی باندھو ہمارا بھی باندھو، یہ پھر میرے لیے آزمائش ہو جائے گی. تو بال تو ابھی ابھی کٹوا دیں. ہاں اگر دوسرے مطالبے نہ کرتے تو میں ان کے باندھ دوں گا امام. اجازت دے رہے ہیں سب، مگر کچھ ایسے ہوں گے جو بولیں گے ہم نے اجازت نہیں دی تھی ہمارا بھی باندھو. تو
اکثریت پر فیصلہ کر لیتے ہوں
نہ، مگر پھر یار وہ امام دکھاتے رہیں گے اور مجھے ساری افطاری میں جمع ہوتے نا مطالبے کرتے رہیں گے. یہ
پاپا یہ واقعی آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی ہے کہ اس معاملے میں شاید ہم پھر وہ سب کو سمجھا بھی نہیں پائے،
آزمائش ہو جائے گی یار. ابھی تو کتنے سوئے پڑے ہوں گے اوپر ہوں گے، پھر وہ پتا چلے گا یہ ایک تو امامہ باندھا، تو بھائی یہ اگر بادلوں سے آیا ہے تو ہم بھی تو اوپر سے آئے ہوئے ہیں، طرح طرح کے صرف دلائل دیں گے، آزمائش کریں گے کہ ہم بھی پہلی بار آئے ہیں اور ہم بھی ادھر سے آئے ہیں ادھر سے آئے ہیں. تو میرے اب اتنا ہمت نہیں ہے میرے میں کہ میں اتنے ساروں کے امام باندھوں. یہ میرا غریب زادہ جو ہے حاجی عبید زادہ، یہ فجر کے بعد باندھتے ہیں امام، تو اس سے اسلام بھائی بندوا رہے ہیں، آج بھی باندھیں گے انشاءاللہ.
اگر بابا جان آپ خوش ہیں تو میں یہاں سے ہی بنوا لیتا ہوں.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بیٹے ابھی یہ بس فوراً کاٹ دیں اس کو.
ہاں جی میں انشاءاللہ کٹوا
دوں گا. ماشاءاللہ اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے، خوشی کی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے. ماشاءاللہ مرحبا، اللہ استقامت بولے تو
داڑھی ہے امام زلفوں کی بہارے گئے، داڑھی ہے امام زلفوں کی بہارے گئے، فیشن کو حیا آئی فیضان مدینہ میں، فیشن کو حیا آئی فیضان مدینہ میں، سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں.
مریدوں نے کبھی عرض کیا تھا نا
ان کو؟ جی
مریدوں نے کبھی انہوں نے عرض کیا تھا.
میں ڈھونڈ رہا ہوں، یہ میرا خیال ہے شاید یہ کہیں چلے گئے. حاجی امی
بال کٹوانے گئے
ماشاءاللہ. ہاں نہیں یہ گناہ ہے اور اس کو فوراً دور ہونا چاہیے اس گناہ کو.
آ رہے ہیں بال کٹوا،
چلو آ جائیں گے تو انشاءاللہ.
جی
توجہ نفسیات بولیے.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد یامین اتاری مسجد قبا شریف مدینۃ المنورہ سے عرض کر رہا ہوں. میری پاپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسجد قبا میں جو دو رکعت نفل پڑے گا اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا، کیا نماز یا تراویح یا سنت جو ہم پڑھتے ہیں اس کا پڑھنے کا بھی اسی طرح نفلوں کے ہی ثواب ملے گا جیسے عمرے کا ثواب ملے گا یا صرف نماز ہی کا ثواب ملے گا؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد قبا کے تعلق سے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نمبر ایک، مسجد قبا میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے. نمبر دو، جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر مسجد قبا میں جا کر نماز پڑھی تو اسے عمرے کا ثواب ملے گا. اب ان دونوں حدیثوں میں مطلق نماز کا ہے، تو تراویح فرض یہ تو لگتا ہے سب آ گئے، لیکن ہم اس کے کچھ شرح جب تک معلوم نہ ہو، نہ لکھا ہوا بزرگوں کا، ہم بول نہیں سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تیری انگلی تھام کے چلتا تھا، محنت سے چلتا تھا.
میں آج بڑے غصے سے گھر سے چلا آیا، اتنا غصہ تھا کہ غلطی سے بابا جان کے جوتے تک پہن کر نکل گیا کہ میں آج بس گھر چھوڑ دوں گا اور تبھی لوٹوں گا جب بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا. جب موٹر سائیکل نہیں دلوا سکتے تو کیوں انجینئر بنانے کے خواب دیکھتے ہیں؟ آج میں بابا جان کا پرس بھی اٹھا لایا تھا جسے کسی کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتے تھے. مجھے آج پتا چل جائے گا کہ کتنے پیسوں کا حساب کتاب ہے اور کتنا مال چھپا رکھا ہے. پھر جیسے ہی میں غصے میں عام راستے سے سڑک پر آ گیا تو مجھے لگا کہ جوتوں میں کچھ چبھ رہا ہے. میں نے جب جوتا نکال کر دیکھا تو میری ایڑی سے تھوڑا سا خون رس رہا تھا، جوتے کی کوئی کیل نکلی ہوئی تھی. درد تو ہوا پر غصہ بہت تھا اور مجھے جانا ہی تھا گھر چھوڑ کر. جیسے ہی کچھ دور چلا تو مجھے پاؤں میں کچھ گیلا گیلا سا معلوم ہوا. غور کرنے پر مجھے معلوم ہوا کہ سڑک پر جگہ جگہ پانی پھیلا ہوا ہے. پاؤں اٹھا کر دیکھا تو جوتے کی تلی پھٹی ہوئی تھی. جیسے تیسے لنگڑا کر بس اسٹاپ تک پہنچا تو معلوم ہوا کہ ایک گھنٹے تک کوئی بس ہی نہیں. میں نے اب سوچا کیوں نہ اس پرس کی تلاشی لی جائے. جو ہی میں نے پرس کھولا ایک پرچی مجھے دکھائی دی. اس پرچی پر لکھا تھا لیپ ٹاپ کے 40,000 قرض لیے، پر لیپ ٹاپ تو گھر میں میرے پاس ہے. دوسری ایک اور پرچی کو میں نے دیکھا، اس میں ان کے آفس کی کسی شوق ڈے کا لکھا تھا. انہوں نے شوق ڈے میں یہ تحریر لکھی تھی، اچھے جوتے پہننا. پر ان کے جوتے تو ماں گزشتہ 4 ماہ سے ہر پہلی کو کہتی ہے نئے جوتے لے لو، اور وہ ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں ابھی جوتا 6 ماہ اور چل جائے گا. میں اب سمجھا کتنا چل جائے گا. بالآخر تیسری پرچی میں نے کھول دی، اس پہ لکھا تھا پرانا موٹر سائیکل دیجئے اور ایکسچینج میں نئی موٹر سائیکل لیجئے. پڑھتے ہی دماغ گھوم گیا، بابا جان کا پرانا موٹر سائیکل، اوہ یہ میں نے کیا کیا. میں گھر کی طرف بھاگا، اب پاؤں میں وہ کیل نہیں چھپ رہی تھی. میں گھر پہنچا، نہ بابا جان تھے نہ ان کا موٹر سائیکل. میں سمجھ گیا کہ کہاں گئے ہوں گے. میں بھاگ کر ایکسچینج ایجنسی پر پہنچا جہاں لکھا تھا پرانا موٹر سائیکل دیجئے نیا لیجئے.
خود کپڑے پرانے ہو چاہے،
دیکھا کہ میرے بابا جان اپنا پرانا موٹر سائیکل دے کر مزید قرض اوپر چڑھا کر میرے لیے نیا موٹر سائیکل لینے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے ان کو گلے سے لگایا اور کہا بابا جان نہیں نہیں، بابا جان میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، مجھے یہ موٹر سائیکل نہیں چاہیے، مجھے آپ کے جوتے چاہیے. میں اب بڑا آدمی بنوں گا، بہت بڑا. میرے بابا جان آپ جوتا لے لیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے.
ہاں
ہمارے یہاں پاپا جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو اس بات کا شاید احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں بڑا کرنے میں کتنی مشقتیں اور کتنی کوششیں کی ہیں. اور وہ چند ایک خواہش, یعنی یوں سمجھے کہ اگر والد صاحب نے 100 خواہشیں پوری کی ہیں اور 2 خواہشات پر والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نہیں دیتا یا میں منع نہیں کرنا, تو ہمیں والد صاحب کے دل, ہمارے دل میں والد صاحب کے لیے بغض, نفرت اور عجیب و غریب قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں عجیب باپ ہے. تو آخر ایسی کیا اولاد کو یہ کیا ہو جاتا ہے کہ جو اپنے والد صاحب کی زندگی بھر کی قربانیوں کو 15-15, 20-20 سال تک باپ جو قربانیاں دیتا ہے, یوں سمجھیے کہ دھوپ میں جل جل کر اپنے بیٹوں کے لیے سایہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن تھوڑی تھوڑی باتوں پر بیٹا باپ سے الجھ پڑتا ہے. میں نے پاپا, میں نے اپنے کانوں سے ایک معاملہ تھا, ایک بیٹے سے اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا, آپ نے آج تک میرے لیے کیا کیا ہے. تو خیر اس کو جو میں نے عرض کرنا تھا میں کر چکا, لیکن عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں جو اپنے والد صاحب کو بہت زیادہ مطلب اذیت دیتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, اور باپ پھر بیٹوں کو خوش کرنے کے لیے مزید قرضے لیتا ہے, مزید پیستا ہے, مگر بیٹے ہیں کہ ان کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہوتی. وہ سمجھائیں ان اولاد کو کہ اپنے باپ کی قدر کرنا سیکھیں, اپنے والد کی عزت کرنا سیکھیں.
واقعی ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے اور انہوں نے بہت تکلیف اٹھائی ہوتی ہے اولاد کے لیے, لیکن اولاد جو ہے نا یہ ایک تعداد ہے جو احسان فراموشی پر اتر آتی ہے.
بہت اچھا جملہ استعمال کیا ہوگا.
تو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اپنی ساری پونجی جو ہے نا ماں باپ پر لگا دینی چاہیے. بھلے آپ کما چکے, بال بچے والے ہو گئے, لیکن یہی تو باپ ہے جس نے آپ کو انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا, خود بھوکے رہ کر انہوں نے آپ کو کھلایا, خود تکلیفیں اٹھا کر آپ کو سلایا. آپ بیمار ہوئے تو یہ جاگتے رہے, بے قرار ہو کر آپ کو اسپتالوں میں لے گئے, آپ کا علاج کروایا, کیسی کیسی آپ کے لیے پریشانیاں انہوں نے اٹھائی. لیکن اب آپ جب پاؤں پہ کھڑے ہوئے اپنے, تو آپ سمجھتے کہ ہمارے باپ نے یہ خواہش تو پوری نہیں کی تھی, ہماری اس فرمائش پر تو ہم کو ڈانٹا تھا. ارے باپ کو ڈانٹ تو یاد رہ گئی, 100 بار پیار کیا وہ یاد نہیں رہا, ایک بار آپ کی بات نہیں مانی یہ یاد رہ گیا, 100 بار آپ کی بات مانی تھی وہ یاد نہیں رہا. تو اس لیے وہ ایسا ماں باپ کے بارے میں نہ سوچیں, ہر صورت میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں. بڑھاپے میں ماں باپ آ جائیں تو اپنا حسن سلوک بڑھا دیں, کہ بڑھاپے میں سارا ذہن بھی کمزور, بدن بھی کمزور, غصہ بھی جلدی آتا ہے, تو وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے. وہ بڑھاپے کے لیے تو خاص کر قرآن کریم میں حسن سلوک کی تاکید ہے.
یہ شاہ فرمائے کہ وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. والدین کے ساتھ بھلائی والا سلوک کرو. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو تیرے پاس پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہ, اور ان کو جھڑک مت, اور ان کے ساتھ بھلائی والا کول کے اچھائی والی بات کہے, اور ان کے لیے نرمی کا بازو بچھا دے, اور اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کر کہ اے میرے رب ان دونوں پر ایسے ہی رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں مجھ کو پالا ہے.
اگر ماں باپ کا کبھی دل دکھا دیا ہے, نافرمانی کی ہے, تو ابھی کال کریں, ان سے معافی مانگے, جو موتقف ہیں پھر جا کر بھی ان کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگے. یہ راضی ہوئے تو سمجھو آپ کے لیے جنت ہے, یہ ناراض ہوئے تو معاذ اللہ پھر دوزخ ہے. ان کو ہر صورت میں راضی کرنا ہے. یہ آپ کو کچھ بھی کہیں, یعنی سچی بات ہے کہ وہ سعادت مند اولاد وہ ہے کہ اگر ماں باپ کہیں نا کہ تیرے پاس جتنی بھی رقم ہے, تیرے جیب میں جو پیسے ہیں وہ بھی, یہ سب مجھے دے دے. سعادت مند اولاد کو سب دے کر بولنا چاہیے, کپڑوں کے لیے کیا حکم ہے. یہ اولاد سعادت مند ہے. ماں باپ یہ لیں گے نہیں, لیکن ایک بات کرتا ہوں کہ ہونا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ آپ ہیں اپنے ماں باپ کے دم قدم سے تو ہیں. آپ کا وجود ماں باپ کے مرہون منت ہے, ان کی دعائیں لیں, ان کا دل نہ دکھائیں, ان کو ستائیں نہیں, ان کو بالکل بھی پریشانی کا سامنا نہ ہو. بھلے مارے پیٹیں آپ کو کوٹیں, آپ اف نہ کریں, برداشت کریں, صبر کریں, ان کے حق میں دعا کریں. بعض وقت بڑھاپے میں ایسی صورت حال ہو جاتی ہے, بعض وقت ادھیڑ عمر میں بھی ماں باپ غصے والے ہوتے ہیں اور سختیاں کرتے ہیں. اولاد کا کام برداشت کرنا ہے, سامنے زبان نہیں نکالنی, ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے, بولنا ہی نہیں ہے. تو جب اس طرح آپ کریں گے نا تو انشاءاللہ ان کے دل میں آپ کے لیے ہمدردی بڑھ جائے گی, اگر سختی ہے بھی تو, اور رحم کریں گے آپ پر, اور انشاءاللہ دونوں جوان جہان آپ کے سنور جائیں گے. ہاں اگر ماں باپ آپ کو اللہ اور رسول کی نافرمانی کا کہتے ہیں, گناہ کرنے کا کہتے ہیں, حکم شریعت سے منع کرتے ہیں, حکم شریعت پر عمل کرنے سے منع کرتے ہیں, تو ان باتوں پر آپ نہیں عمل کریں گے یا ان کی نہیں مانیں گے. لیکن یہاں بھی ان سے جھگڑے نہیں کریں گے, سختیاں نہیں کریں گے, آپ بس ان کی مانیں گے نہیں کہ میں یہ نہیں کر سکوں گا. تو انشاءاللہ اس طرح آپ کو دونوں جہانوں میں سرخروی حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
میرا مشورہ ہے کہ مدنی مذاکرہ ختم ہوتے ہی تمام اسلامی بھائی اپنے والدین سے ضرور رجوع کریں. موبائل کم و بیش سب کے پاس ہے, غلطی کی ہے یا نہیں کی,
اگر ماں باپ کو ناراض کیا, ان کا حق تلفی کیا, تو مدنی مذاکرے کا انتظار نہیں کرنا,
ابھی کر لیں,
ابھی کال کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کانٹیکٹ ہو جائے گا. معافی مانگے, توبہ بھی کریں, روئیں, گر گڑائیں, ان کے دل میں اتر جائیں تو ان کو بھی لگے کہ نہیں اب میرا بیٹا صحیح ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بابا صاحب سے سوال ہے, میں شراب پیتا ہوں, میں شراب کیسے میری چھوٹے گی؟ میں کچھ کا عمل بتائیں بابا, آپ کے میری شراب میں سے چھوٹ جا رہے.
شراب بہت خراب ہے, حرام ہے, جہنم میں لینا والا کام ہے, اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے. دیکھو صحابہ کرام علیہ مردوان کا واقعہ عرض کروں کہ پہلے جو شراب تھی نا وہ حرام نہیں تھی, پینا مباح تھا, جائز تھا. آہستہ آہستہ اس کے حرام کا حکم نازل ہوا. پہلے وہ نماز کے وقت شراب پینے سے روکا گیا, اس کے بعد پھر مطلقاً حرام کا حکم آ گیا. تو اس وقت جب حرام کا حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام, کئی صحابہ کرام کے ہاں اس وقت شراب کا دور تھا اور شرابیں تھی. جیسے ہی اعلان گلیوں میں ہوا کہ اب شراب حرام کر دی گئی ہے, تو جس کے پاس جتنا ذخیرہ تھا شراب کا اسٹاک تھا, یہ بہا دیا, مٹکے توڑ دیے شراب کے, گلیوں میں شراب بہا دی. وہ کہتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں شراب کی ندیاں بہ رہی تھی. تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ اور ہماری حالت, تو یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, آہستہ آہستہ چھوڑنا. تو بھلے کچھ بھی ہو جائے, آہستہ آہستہ نہیں چھوڑنی. شراب کو آج ابھی اسی وقت ترک کرنا, توبہ کرنا ہے اور اللہ تعالی سے استقامت کی بھیک مانگنی ہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے مولا, تو مجھے ثابت قدم رکھ اس پر. آپ کا سیریس ہوں گے نا تو بچ جائیں گے. میں نے کبھی کبھی جیسے پان گٹکے والے جو گٹکے بہت کھاتے ہیں منع کیا نا تو ہنس کے ٹال دیتے ہیں, پھر کبھی ایسا ہوا ہے کہ منہ میں چھالا پڑتا ہے. یہ گٹکے کھانے والے سن لیں, گٹکا کھاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں تو ان کے زبان کے یا بیچ کے حصے میں کچھ دانے سے ہوتے ہیں قدرتی, जिससे टेस्ट मालूम होता है, तो ये दाने घिस जाते हैं, फिर खाने का टेस्ट पता नहीं चलता। एक तो ये आफत आती है इन पर, फिर ये बाजू का इसको छाला पड़ता है पान गुटके खाने वालों को। अब ये जबान पर भी छाला पड़ सकता है, गाल पर भी पड़ सकता है, अंदरूनी हिस्से में जहां ये पान गुटका दबा के रखते हैं ना खासकर, तो उस जगह आहिस्ता आहिस्ता छाला पड़ता है। तो जब ये छाला पड़ता है तो वो डॉक्टर वार्निंग देता है छाला देखकर कि अगर अब तुमने पान गुटका नहीं छोड़ा तो ये कैंसर की तरफ जा रहा है। फिर ये जो घबराहट होती है ना, फिर ये हाथों हाथ पान गुटके को तीन तलाक दे देता है कि मुझे नहीं चाहिए, क्या ये सीरियस हुआ तो इसने छोड़ा। मैंने कहा तो हंसकर टाल दिया, डॉक्टर ने कहा तो इसने छोड़ दिया। तो काश हमारी मान लो, वरना मरने के बाद बहुत पछताना पड़ेगा अगर आपने शराब नहीं छोड़ी तो। शराब हराम और जहन्नम ले जाने वाला काम है। हर नशा और चीज शराब है और हर शराब हराम। फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने शराब पर उसके निचोड़ने वाले और उस जिसके लिए निचोड़ी जाए उस पर, पीने वाले और पिलाने वाले पर, लाने वाले और जिसके लिए लाई जाए उस पर, बेचने और खरीदने वाले पर और उसकी कीमत यानी कमाई खाने वाले तमाम अफराद पर लानत फरमाई है। एक हदीस शरीफ में फरमाया, शराब को दीवार पर दे मारो क्योंकि ये उस शख्स का मशरूब यानी ड्रिंक है, पीना है, जो अल्लाह अज़्ज़वजल और यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखता। एक हदीस शरीफ में फरमाया, शराबी जब शराब पीता है तो उस वक्त मोमिन नहीं रहता, शराबी जब शराब पीता है तो उस वक्त वो मोमिन नहीं होता। एक हदीस शरीफ में फरमाया, शराब सबसे बड़ा गुना और तमाम बुराइयों की जड़ है। शराब पीने वाला नमाज छोड़ देता है और अपनी मां खाला और फूफी तक से बदकारी का मुर्तकिब हो जाता है बसा औकात। तो बहरहाल शराब के बहुत नुकसान आते हैं दुनिया और आखिरत में, इसकी शराबी की खराबी है, बर्बादी है। शराब की वजह से इंसान के अखलाक तो तबाह होते ही हैं, साथ में मुआशरे पर भी इसके गहरे असरात मुरतब होते हैं। शराब बंदे की अक्ल में फुतूर यानी खराबी डाल देती है। शराब खाने की लज्जत और दुरुस्त कलाम यानी साफ और सही बात करने से महरूम कर देती है। शराब हर बुराई की कुंजी और शराबी को बहुत से गुनाहों में मुब्तला कर देती है। शराब शराबी को बदकारों की मजलिस में ले जाती है, अपनी बदबू से उसके लिखने वाले फरिश्तों को ईजा देती है। ये शराबी पर आसमानों के दरवाजे बंद कर देती है। 40 दिन तक इसका कोई अमल ऊपर पहुंचता है ना दुआ। शराब शराबी की जान और ईमान को खतरे में डाल देती है। शराबी के लिए मरते वक्त ईमान छिन जाने का खदशा रहता है, खौफ रहता है। शुरू शुरू में बदन इंसानी शराब के नुकसानात का मुकाबला कर लेता है और शराबी को खुशगवार कैफियत मिल जाती है, मगर जल्द ही अंदरूनी कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो जाती है और परमिनेंट नुकसानदेह असरात उसमें मुरतब होने लगते हैं। मसलन शराब का सबसे ज्यादा असर जिगर यानी लीवर पर पड़ता है और वो सुकड़ने लगता है। गुर्दों पर इजाफी एक्स्ट्रा बोझ यानी बर्डन पड़ता है। और गुर्दे निढाल होकर नकारा हो जाते हैं। शराब की कसरत से दिमाग में सूजन आती है, आसाब में सोजिश हो जाती है, नतीजतन आसाब कमजोर फिर तबाह हो जाते हैं, मेदे में सूजन हो जाती है, हड्डियां नर्म और खस्ता यानी बहुत ही कमजोर हो जाती है। शराब जिस्म के अंदर मौजूद विटामिन के जखीरे तबाह कर देती है। विटामिन बी और सी इसकी शराब की गारतगरी का बिलखसूस निशाना बनते हैं। शराब के साथ तंबाकू नोशी की जाए, सिगरेट वगैरह पी जाए तो इसके नुकसान कई गुना बढ़ जाते हैं और हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और हार्ट अटैक का शदीद खतरा रहता है। बकसरत शराब नोशी थकान, सर दर्द, मतली और शिद्दत प्यास में मुबतला कर देती है। और बाज औकात तो पीते वक्त दिल की हरकत और सांस रुक जाता और बंदा मर जाता है। तो बहरहाल ये के शराब बहुत खराब है और कयामत की सजाएं भी बहुत हैं। शराबी पर दो सांप कब्र में मुकर्रर कर दिए जाते हैं जो उसका गोश्त नोच नोच कर खाते रहते हैं। शराबी बरोज़ क़यामत इस हाल में आएगा कि उसका चेहरा काला होगा, जबान सीने पर लटक रही होगी, थूक बह रहा होगा और हर देखने वाला उससे नफरत करेगा। आग की सूली पर लटकाया जाएगा, प्यास लगने पर कभी बदबूदार पसीना तो कभी खोलता यानी बहुत ही गर्म पानी पिलाया जाएगा। खाने को कांटेदार दरख्त होंगे, पांव में आग की जूतियां पहनने की वजह से दिमाग खोलने लगेगा, यहां तक कि नाक और कान के रास्ते भेजा इसका भेजाएगा। शराबी जहन्नम में फिरौन और हमान का पड़ोसी होगा। अल्लाह ताला हम सबको शराब से अमन बख्शे और जो भी शराब पीते हैं खुदा के वास्ते तौबा कर लें, अपने हाल पर रहम फरमाए। तौबा का दरवाजा खुला है, रहमत भरा महीना है, माह रमजान का महीना और आखिरी अशरा है जिसमें जहन्नम से आजादी मिलती है। तो जल्दी जल्दी हिम्मत कीजिए और पैगामात भी आप चाहें तो भेज सकते हैं हमको कि मैंने शराब से तौबा कर ली है, अब कभी शराब के करीब नहीं जाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा। सब तौबा कर लें, तौबा का मौका है, बार बार ऐसे मौके नहीं आते हैं। फिर ऐसी तौबा करें कि बिल्कुल यानी शराब की तरफ जाना नहीं है, शराबी दोस्तों से ताल्लुकात नहीं रखने, इनके करीब भी नहीं जाना वरना कहीं वो फिर आपको ना पिला दें शराब। दुनिया और आखिरत अगर अजीज है तो अभी अभी तौबा कर लें। यह पर्चा इसमें से मैंने कुछ पढ़ के सुनाया, ये पर्चे 100 रुपए के 100 मकतबतुल मदीना से मिल सकते हैं, 100 रुपए के 100। तो ये 100 लें, 200 लें, 500 लें, इसको खूब तकसीम करें। आजकल रमजान के दिन चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ दिल नर्म होते हैं, तो जहां ये नौजवान बैठे होते हैं गपशप कर रहे होते हैं ऐसी जगहों पर खासकर इसको तकसीम करना चाहिए। तो तकसीम करने का भी सवाब मिलेगा, ऐन मुमकिन है कि कोई अमल कर ले, चोट खा जाए और वो शराब नोशी छोड़ दे। अल्लाह ताला हम सबको तौबा करना करने वाला बनाए, तौबा करने वालों के साथ रखे और तौबा करने वालों के साथ कयामत में उठाए। आमीन। बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लू अला हबीब
सल्लल्लाहु तआला अलैहि
वसल्लम। तू नशे से
दो जहां हो जाएंगे वर
جب جاؤ گے سانپ پہ چھوتے
جب بھی نیکی کی دعوت کے مدنی پھول عطا فرماتے ہیں تو ایک حیرت انگیز مدنی انقلاب دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی کیسی تبدیلیاں ہوتی ہیں. تو ہمارے اسلام بھائی کو ابھی امیر علیہ السنت نے لمبے بال رکھنے کے حوالے سے سمجھایا تو ہاتھوں ہاتھ ماشاء اللہ انہوں نے اپنے بالوں کو کم بھی کرا لیا اور امامہ بھی سجا لیا ماشاء اللہ.
یہ غلط فہمی ہوئی ہوگی, میں نے نہیں سمجھایا, انہوں نے خود بولا میں کاٹنے کی نیت کرتا ہوں اور آپ کو اس کے ثواب کا تحفہ دوں گا. مرحبا ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ سب کو, آپ کو بھی اس کا اجر دے, استقامت دے, آپ کی توبہ قبول کرے.
بابا جان توبہ بھی کروا دیں اور میں جس قافلے کے ساتھ آیا ہوں ان کی مغفرت کی دعا بھی فرما دیتا ہوں
ماشاء اللہ.
اور ایک چھوٹی سی التجا ہے کہ میں آپ کے ساتھ سیری کرنا چاہتا ہوں.
ہاں چلو بھائی, ان کو خصوصی پیکیجنگ کا آپ, ہم جہاں سحری کرتے ہیں نا وہاں اس حال میں آپ بھی سحری کر لیں آج.
ماشاء اللہ
کیا بات ہے مدینے کی, اللہ استقامت بالکل چینج ہو گیا ماشاء اللہ.
صلوا علی الحبیب. سفر مدینہ کے لیے جو وہ قرآن اندازی میں جو نام نکلے تو جن کے نام پکارے جائیں وہ مدنی تربیت گاہ پر پہنچتے جائیں. علی احمد ولد غلام اکبر, علی احمد ولد غلام اکبر, علی احمد ولد غلام اکبر, عبد الرحمن ولد ناصر حسین, عبد الرحمن ولد ناصر حسین, عبد الرحمن ولد ناصر حسین, اقرار حسین ولد فدا حسین چکوال, اقرار حسین ولد فدا حسین چکوال, اقرار حسین ولد فدا حسین چکوال, امجد خان ولد محمد یوسف باب المدینہ, امجد خان ولد محمد یوسف باب المدینہ, امجد خان ولد محمد یوسف باب المدینہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا, تہذیب کا, طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ.